أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الظفر بالحزم والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحسين الأسرار. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے الظفر بالحزم، کامیابی دوراندیشی سے حاصل ہوتی ہے، والحزم بإجالت الرائی، اور دوراندیشی فکر و غور و تدبر سے حاصل ہوتی ہے، والرائی بتحسین الاسرار، اور فکر و غور و تدبر رازدانی و رازداری سے نصیب ہوتی ہے. یہ حکمت نورانی امیر المومنین کی نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر 48، جس میں حضرت نے انسان کو کامیابی کا فارمولا بتایا ہے، کامیابی کا راز سکھایا ہے. وہ کامیابی جس کی تلاش میں ہر انسان جستجو کر رہا ہے، اور جس کی تلاش میں ہر انسان ہر در پہ جا رہا ہے، حتیٰ کامیابی کی تلاش میں انسان بعض اوقات ایسے منابع کی طرف رجوع کرتا ہے جہاں کامیابی کی کوئی امید نہیں ہوتی. اور کامیابی کے یہ نسخے نہج البلاغہ کی صورت میں، حکمت علی کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن متروک اور فراموش شدہ ہیں، ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. اور خصوصاً وہ لوگ اور وہ امتیں اور قومیں جو بہت سارے اپنے مقاصد میں ناکام ہو جائیں، بعض اوقات کامیابی کے حصول کے لیے ایسے افراد کا سہارا لیتے ہیں جو خود کامیابی سے ہمکنار نہیں ہیں. عموماً انسان کامیابیوں کے لیے نجومیوں کا اور عاملوں کا سہارا لیتے ہیں. نجومی و عامل یا انسان کو کوئی انگوٹھی دے دیتے ہیں، کوئی تعویذ دے دیتے ہیں، کوئی ایسا ورد دے دیتے ہیں، کوئی ایسا ذکر دے دیتے ہیں، کوئی ایسا عمل انجام دے دیتے ہیں، زائچہ بنا دیتے ہیں، اور پھر انسان اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ مجھے کامیابی کا راز نصیب ہو گیا ہے، کامیابی کا سر نصیب ہو گیا ہے. کامیابی جسے عربی زبان میں ظفر کہتے ہیں، اشارہ کیا تھا کہ اس کا ترجمہ ہم اردو میں کامیابی سے کرتے ہیں. کامیابی فارسی زبان کا لفظ ہے. کام یابی دو الفاظ سے مل کر بنا ہے کامیابی. کام اس حس جستجو کو کہتے ہیں، یا وہ حسرت جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہے کسی چیز کے پانی کی یا کسی چیز کے حصول کی. اگر یہ لائٹ ضروری نہیں ہے، بہت دور بھی ہے لیکن آنکھوں کو اذیت کر رہی ہے، اس کو بند کر دیں آپ. شکریہ. کامیابی سے وسیع معنی ہے ظفر کا. کامیابی یعنی انسان کی وہ حس جستجو جسے تسلی نصیب ہو جائے, تسلی مل جائے, تسکین مل جائے, اس حس کو تسکین مل جائے. جیسے پیاس بجھ جاتی ہے انسان کی, پانی پیتا ہے, یا کوئی آرزو پوری ہوتی ہے انسان کی, اس کو کہتے ہیں یہ کامیاب انسان ہے. یعنی اس کے کام, اس کی حس تسکین پا چکی ہے, یا وہ آرام و سکون پا چکی ہے. ایک کام ہندی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے, جس کا معنی ہوتا ہے کام کاج, عمل. یہ ہندی لفظ ہے, وہ فارسی لفظ ہے. فارسی لفظ کامیابی یعنی کام انسان کی تسکین ہو جائے, ناکامی یعنی جو کام تسکین نہ ہو, حسرت پوری نہ ہو, آرزو پوری نہ ہو انسان کی. لیکن ظفر ذرا وسیع معنی ہے, فصیح معنی ہے. کامیابی اس کا پورا مکمل حق ادا نہیں کرتا لفظ کامیابی. عربی زبان میں ظفر ظفر سے ہے. ظفر پنجے کو کہتے ہیں یا کھر کو کہتے ہیں حیوان کے. حیوان دو طرح کے ہوتے ہیں, ذو زلف ہوتے ہیں و ذو ظفر ہوتے ہیں. یعنی بعض حیوان ایسے ہوتے ہیں جن کے پنجے ہوتے ہیں, بعض حیوان ایسے ہوتے ہیں جن کے کھر ہوتے ہیں. جس طرح بیڑ بکری ان کے کھر ہوتے ہیں, یا گھوڑا ہے اس کے کھر ہیں, اور بلی کے یا شیر کے یا کتے کے پنجے ہوتے ہیں, ناخن ہوتے ہیں. البتہ بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ظفر پنجوں کو بھی کہتے ہیں اور کھر دونوں کو ظفر کہتے ہیں. یعنی یہ لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ظفر اسی ظفر سے ہی نکلا ہے, پنجے یا کھر کے معنی سے نکلا ہے. عموماً جب انسان یا غیر انسان کسی چیز پر تسلط حاصل کر لیتا ہے, خصوصاً حیوان یا پرندہ, شکاری پرندہ, اس کو اپنے پنجوں میں جکڑ لیتا ہے, جس کو چنگل کہتے ہیں, اپنے چنگل میں جکڑ لیتا ہے. شکاری پرندے جیسے شاہین ہے, جیسے باز ہے, یا ان کی مانند اور پرندے جو موجود ہیں, یہ شکرا وغیرہ, یہ اپنے شکار کو پنجوں کے اندر دبوچ لیتے ہیں اور اپنی پوری گرفت اس کے اوپر ڈال کر اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ اس نے اظفار کر لیا. اظفار یعنی اپنے ظفر میں, اپنے پنجوں میں, چنگل میں کسی چیز کو گرفتار کر لیا ہے. اس سے باہر نہیں جا سکتا شکار, آزاد نہیں ہو سکتا. اس حالت کو عرب لوگ ظفر کہتے ہیں. ظفر حاصل کرنا یعنی اپنے چنگل میں کسی چیز کو لے لینا, اپنی گرفت میں لے لینا کسی چیز کو, اپنی گرفت مضبوط کر دینا اس پر. انسان بھی جو مقاصد انسان حاصل کرتا ہے ایسے ہی ہے. انسان کی گرفت اس اپنے مقصود پر جب آ جاتی ہے, اس کو ظفر کہتے ہیں. کوئی بھی مقصد رکھتے ہوں آپ, جب اس پر آپ کی گرفت آ جاتی ہے, وہ آپ کے چنگل میں آ جاتا ہے, آپ کی گرفت میں آ جاتا ہے, تو آپ ظفر یاب یا ظفر مند ہو چکے ہیں, جسے ہم اردو میں کامیابی سے تعبیر کرتے ہیں. کامیابی اشارہ کیا تھا کہ وہاں قابل تصور ہے ظفر, جہاں مقصود ہو انسان کا کوئی, اس مقصود کے حصول کے لیے کوشش کرنا, یہ جد و جہد ہے. جد یعنی پختہ ارادہ, مضبوط ارادہ, دل کی گہرائی سے ارادہ, پکا ارادہ, سچا ارادہ, اس کو جد کہتے ہیں. اور جہد کوشش کو کہتے ہیں. کوشش یعنی کسی چیز کے حصول کے لیے طاقت اپنی صرف کرنا, انرجی خرچ کرنا اپنی, یہ کوشش ہے. جب انسان کے اندر جد آ جاتی ہے, یعنی پکا و سچا ارادہ انسان کر لیتا ہے, اور پھر جس مقصود کے حصول کے لیے ارادہ کرتا ہے, اس کے لیے کوشش کرتا ہے, جہد کرتا ہے, جہد کے دوران یا انسان کی گرفت اس مقصد پہ پڑ جاتی ہے، انسان کے چنگل میں آ جاتا ہے وہ مقصود، انسان کے پنجوں میں و ہاتھوں میں آ جاتا ہے وہ مقصود یا نہیں آتا. اگر انسان کے چنگل میں آ جائے، گرفت میں آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جد بھی کی، جہد بھی کیا و ظفر بھی پا لیا، یعنی آپ نے اپنے مقصود پر گرفت ڈال لی، چنگل میں آ گیا، آپ اس کو اپنی تحویل میں و گرفت میں لے چکے ہیں. ناکام اس انسان کو کہتے ہیں جو جد کر دے، جہد بھی کرے لیکن مقصد ہاتھ نہ آئے، یہ ناکام انسان ہے. ورنہ جو ارادہ ہی نہ کرے، سچا ارادہ ہی نہ ہو کچھ کرنے کا، اور پکا ارادہ نہ کرے، سست ارادہ کرے، ڈھیلا ارادہ کرے، ایسے انسان کو ناکام نہیں کہتے. یعنی وہ فوج جس نے جنگ کا ارادہ ہی نہیں کیا، اسے نہیں کہتے یہ ناکام فوج ہے، چونکہ اس نے ارادہ ہی نہیں کیا، جد ہی نہیں کی اس نے. جد یعنی پہلے ارادہ کرے، ٹھانے، نیت کرے، سچا و پکا ارادہ کرے، پھر اس کے بعد کوشش کرے، لیکن اس کوشش کے نتیجے میں مقصد تک نہ پہنچے، مقصد گرفت میں نہ آئے، گرفت سے نکل جائے باہر، اس کو ناکام انسان کہتے ہیں. آپ توجہ کریں، بعض حالتیں بائیں کے متضاد حالتیں ہیں، لیکن ان دونوں متضاد صفات سے کوئی چیز متصف نہیں ہوتی. جس طرح سے ہم انسان کو کہتے ہیں یا عالم ہے یا جاہل، علم و جہل متضاد حالتیں ہیں، انسان یا عالم ہے یا جاہل ہے، لیکن درخت نہ عالم ہے نہ جاہل ہے، عالم بھی نہیں ہے جاہل بھی نہیں ہے، جبکہ انسان ان دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا عالم ہے یا جاہل ہے. اگر عالم ہے تو جاہل نہیں ہے، اگر جاہل ہے تو عالم نہیں ہے. بیک وقت نہیں ہو سکتا ایسے کہ عالم بھی نہ ہو اور جاہل بھی نہ ہو کوئی انسان، عالم کہنا بھی ٹھیک نہ ہو اس کو جاہل کہنا بھی ٹھیک نہ ہو، یا عالم ہے یا جاہل ہے. لیکن درخت کو آپ کہیں جاہل یہ بھی نادرست ہے، اس کو کہیں عالم یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کیوں انسان دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ضرور موجود ہوتا ہے، یا ایک حالت ان متضاد حالتوں میں سے یقیناً انسان کے اندر ہونا چاہیے، دونوں سے خالی نہیں رہ سکتا، لیکن درخت خالی رہ سکتا ہے. علماء ذکر کرتے ہیں کہ یہ دو متضاد حالتیں، ان کی خوبی یہ ہے، ان کی خصلت یہ ہے کہ ان سے متصف ہونے کے لیے، عالم کہلانے کے لیے یا حتی جاہل کہلانے کے لیے، یہ شرط ہے کہ عالم ہونے کی صلاحیت ہو انسان میں اور علم بھی ہو، پھر عالم کہلاتا ہے. اور اگر عالم کہلانے کی یا علم کے حصول کی صلاحیت ہو لیکن علم حاصل نہ کیا ہو، اس کو جاہل کہتے ہیں. لیکن جس کے اندر صلاحیت ہی نہ ہو علم حاصل کرنے کی اور اس میں علم نہ ہو، اسے جاہل نہیں کہتے. جاہل کہلانے کے لیے صلاحیت علم کا ہونا ضروری ہے، علم نہیں ہونا چاہیے، پھر انسان جاہل بن جاتا ہے. اسی طرح کامیاب و ناکام انسان، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مثلا کھمبا یہ ناکام ہے، یہ درخت ناکام درخت ہے، یا فلاں انسان ناکام انسان ہے. ناکام اس انسان کو کہتے ہیں جس کے اندر ارادہ ہو اور کوشش بھی کی ہو، مقصد تک نہ پہنچا ہو، اس کو کہیں گے ہم ناکام انسان. جس نے ارادہ ہی نہ کیا ہو کچھ کرنے کا، وہ ناکام نہیں کہلاتا. مثلا جو فوج ارادہ ہی نہیں کیا لڑنے کا، جہاد کا، اس نہیں کہتے یہ فوج ناکام فوج ہے، نا یہ بے ارادہ فوج ہے. اور وہ فوج جس نے ارادہ کر لیا ہو لڑنے کا لیکن کوشش نہ کی ہو، جہد نہ کی ہو، کوئی توانائی و کوئی طاقت اس راہ میں اس نے خرچ نہ کی ہو، اسے بھی نہیں کہیں گے ہم یہ ناکام فوج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ارادہ کیا ہے لیکن کوشش نہیں کی ہے. لہذا ناکام اس کو کہتے ہیں جو دو منزلیں طے کر جائے، تیسری پہ ناکام ہو جائے، یعنی ارادہ رکھتا ہو، کوشش بھی کرتا ہو، مقصد ہاتھ میں نہ آئے، اسے ناکام کہتے ہیں. جس نے امتحان ہی نہیں دیا یا امتحان کا ارادہ ہی نہیں رکھتا دینے کا، ہم نہیں کہتے کہ یہ امتحان میں ناکام ہو گیا، وہ نہ کامیاب ہے نہ ناکام ہے. امتحان میں کامیابی کے لیے ارادہ ہو، پھر کوشش بھی ہو، اور پھر نمبر بھی لے لیے ہو، مقصد بھی پا لیا ہو، اسے کہتے ہیں امتحان میں کامیاب انسان ہے. لیکن جو انسان ارادہ ہی نہیں رکھتا پڑھنے کا، ارادہ کر لے پڑھتا نہیں ہے، کوشش نہیں کرتا، امتحان ہی نہیں دیتا، اس کو نہیں کہیں گے ہم ناکام. جیسے انتخابات ہوں گے، کچھ کینڈیڈیٹ کامیاب ہوں گے، کچھ ناکام ہوں گے، لیکن ایک اکثریت ملت کی نہ کامیاب ہے نہ ناکام ہے. بس وہ جو کینڈیڈیٹ بنے ہی نہیں، جنہوں نے ووٹوں کے لیے مانگا ہی نہیں کسی سے، کسی پارٹی میں گئے ہی نہیں ہیں، وہ نہ کامیاب ہیں نہ ناکام ہیں، چونکہ ارادہ بھی نہیں کیا، کوشش بھی نہیں کی، مقصد بھی حاصل نہیں ہوا. مقصد کا عدم حصول، مقصد حاصل نہ ہونا بعض اوقات اس وجہ سے نہیں ہوتا چونکہ ہم نے ارادہ و کوشش نہیں کی، اور بعض اوقات ارادہ و کوشش کرتے ہیں لیکن مقصد حاصل نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں ناکام انسان. ناکام قومیں وہ کہلاتی ہیں جنہوں نے کوئی ہدف چنا ہو، اس ہدف کے لیے ارادہ کیا ہو اور اس کے لیے کوشش کی ہو لیکن نہ کامیاب نہ ہوئی ہو، یعنی مقصود حاصل نہ ہوا. فرض کریں وہ ملت جس نے ارادہ کیا ہے انقلاب لانے کا، کوشش بھی کی ہے انقلاب کے لیے، لیکن مقصد حاصل نہیں ہوا ان کو. مثلا بحرین کی ملت نے ارادہ کیا کہ ملک کے اندر تبدیلی آئے، اور پھر کوشش بھی کی اس تبدیلی کی، لیکن تبدیلی ابھی تک آئی نہیں ہے. اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی تک ناکامی ہوئی، انہیں ابھی تک نظام بدلنے میں کامیاب نہیں ہوئے. لیکن وہ ملت جس نے کوشش ہی نہ کی ہو، وہ ارادہ ہی نہ ہو اس کا نظام کو بدلنے کا، اسے نہیں کہہ سکتے یہ ناکام ملت ہے، کامیاب بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ اسے کہیں گے یہ بے ارادہ، بے مقصد اور بے عمل قوم ہے. بے ارادہ و بے عمل و بے مقصد لوگ نہ کامیاب ہوتے ہیں نہ ناکام ہوتے ہیں. ناکامیاں کسی راہ پر ہوتی ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ناکامیاں نصیب نہیں ہوتی. جو لوگ ناکام ہوتے ہیں، شکست کھاتے ہیں، در حقیقت کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو ناکام ہوتے ہیں. جو کچھ بھی نہیں کرتے وہ نہ کامیاب ہوتے ہیں نہ ناکام ہوتے ہیں. کامیابی کے لیے مقصد کا ہونا ضروری ہے، اور مقصد کے حصول کے لیے ارادے کا ہونا ضروری ہے، اور ارادے کے ساتھ ساتھ کوشش کا ہونا ضروری ہے، اور اس ارادہ و کوشش کے نتیجے میں مقصد پر دسترسی و مقصد پر گرفت لازمی ہے. یعنی مقصد چنگل میں لے آنا، مقصد پر اپنے پنجے گاڑ دینا، اس کو عربی زبان میں ظفر کہتے ہیں. جب یہ ہماری گرفت و چنگل میں آ جائے، یہ ظفر ہے. کس طرح نصیب ہوتی ہے یہ ظفر و کامیابی؟ کس طرح مقاصد ہمارے چنگل میں آتے ہیں؟ کس طرح مقاصد ہماری کمند میں آتے ہیں؟ کس طرح ہم مقاصد کو شکار کر سکتے ہیں اور مقاصد کو اپنی گرفت میں لا سکتے ہیں؟ اس وقت لا سکتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں، جب انسان کے اندر حزم موجود ہو. ہے جیم والی، ہے جیمی، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں ہے حلوے والی، جس ہے سے حلوہ بناتے نہیں، لکھتے ہیں حلوہ، ہے پاکستان میں اس کا نام ہے حلوے والی، اور ویسے اس کا نام ہے، علمی نام ہے اس کا ہے جیمی، چونکہ ایک ہے جس کی دو آنکھیں ہیں اور ایک ہے جو ہے جیمی کہلاتی ہے. حزم، ہے زے میم، حزم. حزم کا معنی عموماً کیا جاتا ہے دور اندیشی. دور اندیشی یعنی حزم. عموماً یہ عربی زبان میں جہاں بھی لفظ حزم استعمال ہو، مترجمین اس کا ترجمہ دور اندیشی سے کرتے ہیں. جیسے یہاں نجب لاغا کے مترجمین نے دور اندیشی سے ہی مانا کیا ہے. عموماً یہ ترجمے زیادہ دقیق نہیں ہوتے، آزاد ترجمے ہوتے ہیں، یا مفہوم منتقل کرتے ہیں، خود مترجمین کے بقول کہ مفہوم منتقل کرتے ہیں، اس لفظ کا مفہوم دوسری زبان کے الفاظ کے ذریعے سے بیان کر دیتے ہیں. لیکن بعض الفاظ ناکام ہیں مفہوم منتقل کرنے میں، مکمل طور پر عربی اصطلاح کا یا دینی اصطلاح کا یا قرآنی اصطلاح کا مفہوم وہ الفاظ منتقل نہیں کر سکتے. خصوصاً اردو زبان میں جو زیادہ اردو دانوں نے کوشش نہیں کی، اردو والے اردو پسند ہی نہیں کرتے، اردو پسماندگی کی علامت سمجھتے ہیں، اردو کو اپنی مثلا عقب ماندگی کا باعث سمجھتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک نچلے طبقے کی علامت ہے، انگلش بولو آپ یا اور زبانیں بولو تاکہ اعلیٰ نسل کے علاوہ آپ زمین کے اوپر، اردو میں کچھ کرتے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک قوم جس کو اپنی زبان سے نفرت ہے، اپنی قومی زبان سے، جب قومیتوں کی باری آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں اردو سپیکنگ، خود اردو سپیکنگ سارے انگلش بولتے ہیں، نام اپنا رکھا ہوا ہے اردو سپیکنگ ہے، کاش اردو بولتے یہ سارے، بس صحیح اردو میں سارے کام کرتے، بس ہم پڑھتے بھی اردو، لکھتے بھی اردو، اور خط بھی اردو میں لکھتے، گفتگو بھی اردو میں کرتے، یہ اردو سپیکنگ ہی کم از کم اردو بولنا شروع کر دیں، پھر بھی غنیمت ہے۔ ہیں انگلش سپیکنگ، نام اپنا رکھا ہوا ہے اردو سپیکنگ، اردو بولے بغیر اردو سپیکنگ ہے، اب باقی تو جانتے نہیں اردو، جو جانتے وہ تو بولے کم از کم اردو، اردو میں کو کرو، ابھی آپ انٹرنیٹ پہ جائیں آپ سرچ کریں اردو میں کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو، سوائے اسی لچر بازی کے اور اوٹ پٹانگ کے، اردو میں اوٹ پٹانگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو، جبکہ آپ دنیا کی ساری زبانوں میں دیکھو، چائنا زبان کو دیکھو، جو دنیا کی معرفت ہے، علم ہے، ٹیکنیک ہے، ٹیکنالوجی ہے، وہ چائنی زبان میں انہوں نے منتقل کر دیا، جاپانی جو ترقی کے امام بن چکے ہیں وہ سب کچھ جاپانی زبان میں کرتے ہیں، انگلش آتے ہوئے بھی جاپانی زبان میں سب کچھ بولتے لکھتے ہیں، وہ نہیں کرتے زیادہ، چونکہ احساس کمتری نہیں ہے ان کے اندر، احساس برتری ہے ان کے اندر کہ ہماری زبان ایک برتر زبان ہے، یا کم از کم ایک زبان تو ہے ہماری اپنی، سوائے اردو دانوں کے باقی قوموں میں اتنا احساس کمتری نہیں ہے۔ عربی زبان میں آپ کتابوں کی دنیا میں جائیں، نیٹ پہ جائیں، ویب سائٹس دیکھیں، جو کچھ آپ کو عربی میں بہت کچھ ملے گا، فارسی میں بہت کچھ ملے گا آپ کو، فارسی زبانوں کے میں نے حتیٰ کہ ٹیکنالوجی کو اپنی فارسی میں منتقل کر دیا ہے، وہاں پر جا کر آپ اگر میڈیکل پڑھنا چاہیں، انجینئرنگ پڑھنا چاہیں، سب فارسی میں ہے، پورا سلیبس فارسی میں ہے ان کا، اپنی زبان میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کر لیا۔ ٹھیک ہے انگلش سیکھیں آپ، عالمی زبان ہے، آنی چاہیے انسان کو، لیکن نہ اس حد تک کہ اپنی زبان کو احساس کمتری میں مبتلا ہو کر پسماندگی کا سبب سمجھیں اور اس میں گفتگو تک نہ کریں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اردو سپیکنگ انگلش سکھائیں اور نام رکھیں اپنا اردو سپیکنگ ہے۔ باہر کی اب یہ کمی ہے، کمزوری ہے عزیزان، بہت شدید کمزوری ہے اردو، اردو زبانوں نے جتنا اردو کے ساتھ زیادتی کی ہے اتنی دین کے ساتھ بھی کی ہے، اور جتنی دین کے ساتھ کی اتنی اردو کے ساتھ بھی کی ہے، اپنی زبان میں علم منتقل نہیں کر سکے، دین اپنا اردو میں منتقل نہیں کر سکے، اردو میں صاف اردو، ستھری اردو، شائستہ اردو، شستہ اردو نہیں، نہ بولتے ہیں نہ لکھتے ہیں، کمی ہے، بہت شدید اس کی کمی ہے، کہ اگر یہ جوان متوجہ ہو جائیں اس کام کی طرف اور اس خلا کی طرف اور کوشش کریں، انگلش بولتی نہیں ہے آپ کو، بے شک پڑھیں اعلیٰ درجے کی انگریزی پڑھیں، لیکن جو کام کرنے ہیں وہ سارے اردو میں کریں آپ۔ کمی ہے شدید، وجہ یہی ہے کہ مثلا آپ قرآن کے ترجمے دیکھیں، اردو کی کمزوریاں وہاں نظر آتی ہیں آپ کو، جب انسان قرآن کا ترجمہ کرتا ہے نہج البلاغہ کا یا دینی اصطلاحات کا یا کسی بھی آئیڈیالوجی کو اگر اپنی زبان میں منتقل کرتا ہے، زبان کی غربت وہاں نظر آتی ہے، اس کی پسماندگی زبان کی وہاں نظر آتی ہے کہ کتنی نالائکی کا ثبوت دیا ہم لوگوں نے۔ قرآن کے ہر لفظ کا جو اچھائی کے معنی، مثلا خیر اردو میں لکھا ہوا نیکی، عمل صالح نیکی، حسنہ نیکی، بر نیکی، امر بالمعروف نیکی، ہر چیز کو معنی کیا ہوا نیکی، کیا اگر یہ سب ایک ہی الفاظ ہوتے تو قرآن بھی ایک ہی لفظ استعمال کرتا، معروف کا اور معنی ہے، بر کا اور معنی ہے، عمل صالح کا اور معنی ہے، خیر کا اور معنی ہے، قرآن میں اس کثرت سے خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہم نے اس کو نیکی نیکی کہہ کے سارے خیر کو ضائع کر دیا ہے، ہر جگہ خیر کا معنی کیا نیکی، اور نیکی کا نہیں پتا یہ کیا ہے، نیکی ایک گول مول چیز ہے جو کسی کو نہیں پتا نیکی کیا ہے، اگر کسی کو پوچھو نیکی کی وضاحت کرو کہتا ہے نیکی نیکی ہوتی ہے بس، اور کیا کہوں میں آپ کو، نیکی نیکی کے لیے میں کیا کہوں آپ کو، بس یہ مجمل چیزیں رہ گئی ہیں، مبہم چیزیں رہ گئی ہیں، گنگ چیزیں رہ گئی ہیں، اور یہ ایک ملت کی ناکامی یا کہیں ملت کی کمکاری و نالائکی ہے پوری قوم کی، کہ اپنی زبان غنی نہیں کر سکے، اپنی زبان میں علم و معرفت منتقل نہیں کر سکے۔ ایک اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے، ایک دو آدمیوں سے نہیں ہوتا، یہ شعور پوری قوم کے اندر پیدا ہونا چاہیے. غرض یہ کہ اردو کی کمزوریاں اس وجہ سے رہ گئی ہیں، اور مترجمین کو جو مشکل پیش آتی ہے اردو مترجمین کو، وہ اس وجہ سے ہے کہ زبان میں زیادہ وسعت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، اور وہ اتنے اعلیٰ سطح کے زبان دان نہیں ہے تاکہ زبان کو اتنی وسعت کے ساتھ بیان کر سکیں. میں اس لیے یہ نمونہ پیش کیا کہ نہج البلاغہ کے ترجموں میں اکثر مائیں کہ اس وقت دو ترجمے ہمارے، ویسے تو چار پانچ ترجمے نہج البلاغہ کے اردو میں ہیں، لیکن یہ دو ترجمے بہت اچھے ہیں، ایک جناب مفتی جعفر حسین آل اللہ مقامہ کا ترجمہ اور ایک جناب جوادی صاحب کا ترجمہ رحمت اللہ علیہ، کہ انہوں نے بھی بہت خوبصورت ترجمہ کیا، اور اپنے تئیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ کمیاں پوری کریں، جوادی صاحب نے، مرحوم جوادی صاحب نے، انہوں نے کوشش کی ہے کہ نہج البلاغہ کے ترجموں میں جو کمیاں رہ گئی ہیں وہ پوری کریں، لیکن اس کے باوجود بھی مشکلات ہیں، بہت ساری جگہوں پر مشکلات ہیں کہ مترجم نہیں منتقل کر سکتا پورا مطلب جو اس اصطلاح کے اندر موجود ہے. مثلا یہی حازم، کہ امیر المومنین فرماتے ہیں الظفر بالحازم، ظفر حازم سے نصیب ہوتی ہے، کامیابی حازم سے نصیب ہوتی ہے. اے دو آنکھوں والی نہیں پڑھنا، حازم ہے اور زواد اور میم پڑھیں گے، حازم اس کا مطلب یعنی کھانا حازم ہونا، وہ ہے دو آنکھوں والی ہے. یہ ہے جیمی ہے، ہے جیمی اور زے رے والی زے، حازم اس کا مطلب دور اندیشی کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل معنی دور اندیشی نہیں ہے، دور اندیشی اس کا لازمہ ہے، دور اندیشی حازم کا لازمہ ہے. حازم احتیاطی تدبیر کو کہتے ہیں، احتیاطی تدبیر کرنا. عربی زبان والے حازم یا حزام اس رسی کو کہتے ہیں کہ جب خچر یا گھوڑے پر سامان لادتے تھے تو سامان کو یا زین مثلاً ڈالتے ہیں گھوڑے کے اوپر، تو زین کو مضبوط کرنے کے لیے گھوڑے کے پیٹ کے نیچے یا سینے کے نیچے ایک بیلٹ باندھتے ہیں جس کو تنگ کہتے ہیں، تنگ زین کا تنگ ہے، کھینچنا ہوتا ہے، وہ بیلٹ ہے، کس کے باندھتے ہیں، ساری زین کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے، وہ جو گھوڑے کی پیٹ کے نیچے باندھا ہوتا ہے. کبھی کوئی گھوڑے پر بیٹھنا ہو تو پہلے دیکھ لیں کہ اس کا تنگ بندھا ہوا ہے یا نہیں بندھا ہوا ہے، ورنہ تنگ کھلا ہوا ہو اور زین پر بیٹھ گئے تو زین پھسل جائے گی، گر جائیں گے برے طریقے سے، پہلے اس تنگ کو دیکھ لیں کہ صحیح ٹائٹ کس کے بندھا ہوا ہے یا نہیں. اس تنگ کو عرب اپنی زبان میں حزام کہتے ہیں، یعنی سیفٹی بیلٹ، دوسرے لفظوں میں عام آپ کی زبان میں اگر کہیں رائج اردو میں سیفٹی بیلٹ، جو حفاظت کے لیے کس کے گھوڑے کے نیچے باندھا جاتا ہے، اس کو حزام کہتے تھے. اس کا کام کیا ہے کہ ایک تو زین کو مضبوط رکھنا، ہلنے نہ دے، دائیں بائیں نہ ہونے دے، ڈگمگانے نہ دے، اس کو پھسلنے نہ دے، آگے پیچھے نہ ہونے دے، اور سوار جو زین کے اوپر بیٹھے گا اس سوار کی حفاظت کا دار و مدار اسی پر ہے، اسی تنگ پر ہے جس کو سیفٹی بیلٹ کہتے ہیں، جو گھوڑے کے اس نیچے باندھا جاتا ہے. اس سے بھی زیادہ عام مثال دوں، اگر آج کل بھی ہے یہ سیفٹی بیلٹ، آپ جہاز پر بیٹھتے ہیں، کسی عرب ایئر لائن میں بیٹھے تو وہ اعلان کرتے ہیں پہلے، جیسے رسم ہوتی ہے ایئر لائنوں میں، عادتاً وہ اعلان کرتے ہیں، سنتا کوئی بھی نہیں ہے، عیناً مجلسوں کی طرح ہیں وہ بھی ایئر لائنیں بھی، وہ اپنا پورا کر دیتے ہیں کہ کوئی سنے یا نہ سنے. اب مثلاً آپ جہاز میں جا کر بیٹھتے ہیں، اخبار پڑھتے رہتے ہیں، موبائل سے لگے رہتے ہیں، وہ لڑکیاں بیچاری وہ لے کے ماسک لے کے اور رسیاں لے کے کھڑی ہوئی، وہ بتاتی رہتی ہیں کہ جہاز کی لائٹیں ادھر آن ہوگی، اگر حادثہ ہو گیا تو یہ ہوگا، یہ گر جائے گا، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے ان کی طرف، نہ کوئی ان سے سوچ، غیر ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ان کو چونکہ انہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں، ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی، وہ انہوں نے بیان کرنا ہوتا ہے. عرب ایئر لائن میں اگر آپ بیٹھیں تو انگلش میں تو وہ کہتے ہیں فاسٹن یور سیٹ بیلٹ، لیکن عرب کیا کہتے ہیں؟ عرب وہاں پر اعلان کرتے ہیں کہ مسافرین محترم، آپ یا سواران محترم، آپ ابھی اپنا حزام کس لیں، آپ اپنا حزام کس لیں، حزام یعنی سیفٹی جیکٹ یا سیفٹی بیلٹ جو جہاز میں سیٹ کے ساتھ باندھتے ہیں یا گاڑی میں سیٹ کے ساتھ باندھتے ہیں جو عموماً نہیں باندھتے پاکستان میں، خلاف مردانگی سمجھتے ہیں، جو سیفٹی بیلٹ باندھ کے گاڑی چلائے وہ سمجھتے ہیں عورتوں والی ڈرائیونگ کر رہے، ڈر رہا ہے یہ مرد، وہ ہوتا ہے جو سیفٹی بیلٹ کے بغیر گاڑی چلائے، تو اسی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں۔ یہ تحقیق شدہ چیز ہے جو ٹریفک سروے والوں نے یا حادثات کی جو سروے کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ دنیا میں 70% موت جو واقع ہوتی ہے ایکسیڈنٹ میں وہ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر یہ سیٹ بیلٹ باندھ لیں اور حادثے بے شک ہوں، جتنے ہی ہوں جتنے ابھی ہو رہے ہیں، 70% لوگ بچ جائیں گے، سیٹ بیلٹ نہ ہونے کی وجہ سے یا نہ باندھنے کی وجہ سے یہ مر جاتے ہیں۔ یہ حزام کہتے ہیں، سیٹ بیلٹ کو حزام کہتے ہیں۔ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ سوار کو مضبوط رکھے، کس کے باندھا جاتا ہے اس کو، تاکہ اس کو مضبوط رکھے، وہاں پر محفوظ رکھے، ڈاما ڈول نہ ہونے دے، ڈگمگانے نہ دے اس کو۔ اسی سے یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ چونکہ اس کو باندھ، مثلا سامان بھی اگر گھوڑے پر باندھنا ہو تو آپ دیکھیں اس کو رسیوں سے کس کے باندھا جاتا ہے، وہ گھوڑے کی پیٹھ کے نیچے سے بھی یا اونٹ کی پیٹھ کے نیچے سے بھی رسی ڈالی جاتی ہے تاکہ مضبوط رہے، اس کے اوپر جمی رہے یہ چیز۔ کس خطرے سے بچنے کے لیے؟ بعد میں ایک تو حرکت جب کرتا ہے گھوڑا یا گاڑی یا جو بھی، تو اس میں حرکت کے نتیجے میں وزن آگے پیچھے ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے وزن باندھا جاتا ہے، گھوڑا و اونٹ جب اٹھتا ہے تو وزن تھوڑا سا سرکتا ہے اپنی جگہ سے، جا پکڑتا ہے، ادھر ادھر ہوتا ہے، عموماً اس سے اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے وزن، یا سوار یا زین اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے، کھسک جاتی ہے، اور کھسک کے گر جاتے ہیں، حادثہ پیش آتا ہے۔ اس لیے حزام باندھتے ہیں، یعنی سیفٹی بیلٹ باندھتے ہیں تاکہ اس کو بچا لے، تاکہ آنے والا خطرہ جہاں حرکت ہوگی، حرکت کے دوران اونچائی آئے گی، نیچائی آئے گی، یا کہیں چڑھائی آئے گی، اترائی آئے گی، اس میں جب گھوڑا یا اونٹ اترتا ہے یا چڑھتا ہے اور وزن آگے پیچھے ہوتا ہے، یہ ایک جگہ پر جمع رہے، ثابت رہے، محفوظ رہے، ہلے نہیں، کھسکے نہیں یہاں سے، اس لیے اس تنگ کو کس کے باندھا جاتا ہے۔ اسی سے عربی زبان میں لفظ حازم نکلا ہے، انسان کی صفت کے لیے، کہ ہر وہ کام جو انسان انجام دیتا ہے کسی کام کے دوران، کسی مقصد کے حصول میں، کسی حرکت کے دوران، وہ احتیاطی تدبیریں جو انسان اختیار کرتا ہے، چارہ جوئی پہلے سے کر کے رکھتا ہے، پہلے سے یعنی اندازے لگاتا ہے کہ جس راہ پر میں جا رہا ہوں وہاں پر اترائی بھی ہے، چڑھائی بھی ہے، یہ جانور جس کے اوپر میں بیٹھ کے جا رہا ہوں، یہ جانور اٹھے گا بھی، بیٹھے گا بھی، دوڑے گا بھی، اور اگر اس کے اوپر زین مضبوط نہ ہوئی، سوار گر جائے گا یا سامان گر جائے گا۔ اسی طرح جب ایک انسان کسی راہ میں نکلتا ہے، کسی کام کے لیے نکلتا ہے، مثلا فرض کر لیں اگر آپ کسی جگہ جانا چاہتے ہیں، مسافر ہیں، کسی مجلس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، اگر ایسے ہی آنکھیں بند کر کے اٹھے گھر سے اور سیدھا مجلس میں چل پڑے، یہ وہ شخص ہے جس نے کوئی حفاظتی تدبیر نہیں کی، یعنی اس نے بیٹھ کر سوچا ہی نہیں ہے کہ میں جو مجلس میں جا رہا ہوں تو موسم کیسا رہے گا، آیا ٹھنڈا ہوگا، موسم گرم ہوگا، بارش آئے گی، نہیں آئے گی، آندھی چلے گی، بالکل موسم کے بارے میں کسی قسم کی پیش بینی و پیشن گوئی نہیں کرتا، یعنی تجزیہ نہیں کر سکتا موسم کا، معلومات نہیں ہے موسم کی، نظر انداز کیا، چشم پوشی کی اس نے موسم کو اور چلا گیا، وہاں جا کر بیٹھ گیا حال میں، اور وہاں سردی ٹھنڈی ہوا چلی اور کانپنے لگا۔ ہوتا ہے اس طرح، ہم خود ایک دفعہ کراچی میں یہیں پر ایک مجلس کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، دوران مجلس بڑی ٹھنڈی ہوا چلی، شاید آپ میں سے کچھ ہوں گے دوستان وہاں پر موجود، دوران مجلس اتنی ٹھنڈی ہوا چلی کہ وہ بیچ میں روکنا پڑی، چونکہ سب کانپ رہے تھے، ٹھٹر رہے تھے، کوئی بھی سویٹر کوٹ پہن کر نہیں آیا تھا، چونکہ موسم کی پیش بینی کر کے نہیں آئے تھے، ایک گھنٹہ پہلے نکلے مجلس میں، جو ہی جا کے بیٹھے آدھے گھنٹے بعد ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی، وہ کسی کے پاس حفاظتی انتظام نہیں تھا۔ یعنی حزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے جس راہ پر جانا چاہتے ہیں اس راہ کے خطرے آپ پہلے سے پیش بھی نہیں کر لیں کہ یہ پیش آ سکتا ہے، ممکنہ خطرہ یہ ہے، ان خطرات کا درجہ احتمال متعین کر لیں پہلے سے کہ یہ خطرہ کتنے فیصد احتمال ہے کہ یہ پیش آ جائے مجھے. اس راہ میں کیا کیا اور مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ مثلا جس گاڑی پہ جا رہے ہیں پہلے اس کو چیک کر لیں اس میں پٹرول ہے یا نہیں, اس کے پہیوں میں ہوا ہے یا نہیں, وہ سٹارٹ ہوتی ہے یا نہیں, اس میں بیٹری ہے یا نہیں, اس کی اور جو ضروریات ہیں وہ تیل وہ ہے یا نہیں, اس کے پانی والے حصے میں پانی ہے یا نہیں, اس کی بریک کام کرتی ہے یا نہیں. نہ صرف مجھے کام ہے, مجھے بازار جانا ہے, فوراً گاڑی نکالی سٹارٹ کیا, راستے میں جا کر پتہ چلا بریک نہیں ہے جہاں بریک لگانا تھی. ایسے شخص کو کہتے ہیں یہ بے احتیاط انسان ہے جو بغیر چیک کیے, بغیر آزمائے, بغیر خطروں کی پیش بینی کے, پیشنگوئی کیے بغیر خطروں کی کیا کیا خطرے اس راہ میں پیش آ سکتے ہیں, اور ان خطروں کے پیش نظر حفاظتی تدبیر اختیار کیے بغیر اگر انسان چل پڑے, یہ انسان بے احتیاط انسان ہے, یہ در حقیقت متحور انسان ہے. یہ انسان اس کو کہتے ہیں مقتحم, یعنی اقتحام, قحم کودنے کو کہتے ہیں, خطرے میں چھلانگ لگانے کو کہتے ہیں, کہیں بھی خطرہ ہو آنکھیں بند کر کے اس میں کود جانا, اس کو کہتے ہیں اقتحام عربی زبان میں. اقتحام شبہوں میں کود جانا, خطروں میں کود جانا, لاپرواہی کی وجہ سے, نہ دلیری اور شجاعت کی وجہ سے, لاپرواہی کی وجہ سے خطرے میں کود جانا, خراب گاڑی پہ بیٹھ جانا, خطرناک راہوں پہ چل پڑنا, خراب موسم میں نکل پڑنا بغیر احتیاطی تدبیر کیے ہوئے. حزام یا حازم انسان کی اس تدبیر کو کہتے ہیں جس میں انسان خطروں کی پیشنگوئی کرے, ان خطروں سے نمٹنے کے لیے چارہ جوئی کرے, چارہ جوئی کے طور پر جتنی وسائل ہیں ان کو پہلے سے فراہم کرے, آمادہ رکھے, اور یہ سب کچھ آمادہ کر کے پھر سفر کرے کہ اگر ان خطروں میں سے کوئی خطرہ پیش آ جائے پہلے سے تیار ہے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے, اس خطرے سے بچنے کے لیے, یا پہلے سے ہی راستہ ایسا اختیار کرتا ہے کہ خطرہ آتا ہی نہیں ہے, پیش نہیں آتا, اس صفت کو کہتے ہیں یہ حازم ہے, یہ عمل حزام ہے, اور یہ انسان صاحب حازم ہے, حازم انسان ہے. یعنی اس کا لازمہ کیا ہے؟ دور اندیشی. دور اندیشی یعنی جو یہاں بیٹھ کر بہت دور کی سوچ رہا ہو, یہ لازمہ ہے اس کا دور اندیشی کا. حازم وہ احتیاطی تدبیریں کرنا, حازم تدبیر ہے. کس چیز کی تدبیر؟ ممکنہ خطرات سے بچنے کے لیے تدبیر کا نام حازم ہے. ممکنہ خطرات, محتمل خطرات جو شاید پیش آ جائیں مجھے یا میری قوم کو, ان سے بچنے کے لیے جو انسان تدابیر کرتا ہے اس تدبیر کو حازم کہتے ہیں. خوب, کامیابی کیسے نصیب ہوتی ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ کامیابی حازم سے نصیب ہوتی ہے, حزامت سے نصیب ہوتی ہے, یعنی اس تدبیر سے انسان کو کامیابی ملتی ہے جس تدبیر کے ذریعے سے انسان مستقبل میں پیش آنے والے خطروں کو پہلے سے بھانپ لیتا ہے اور ان سے بچاؤ کی پہلے سے تدبیر کر لیتا ہے, چارہ جوئی کر لیتا ہے, راہ حل پہلے سے سوچ لیتا ہے, اس کو حزام کہتے ہیں. اگر انسان کے اندر یہ تدبیر نہ ہو کبھی بھی انسان کامیاب نہیں ہوتا, ناکام ہوتا ہے انسان. یعنی اگر سنجیدہ ارادہ کر لیں, پکا ارادہ کر لیں, سچا ارادہ کر لیں آپ مقصد کے حصول کا, اور اس راہ میں کوششیں بھی کریں, آپ جد بھی ہے آپ میں, جہد بھی ہے آپ کے اندر, یعنی پکا و سچا ارادہ بھی ہے اور حقیقتاً آپ نے کوششیں بھی کی ہیں, وہ بھرپور کوششیں کی ہیں, لیکن پھر بھی امید نہ رکھیں کہ آپ کو مقصد نصیب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حازم سے کام نہیں لیا. یعنی آپ نے ممکنہ خطرات جو پیش آ سکتے ہیں اس راہ میں ان کے لیے کوئی تدبیر نہیں کی, آگاہ نہیں ہے ان خطروں سے, وہ خطرے کیا ہو سکتے ہیں. جب ان خطرات سے انسان آگاہ نہ ہو تدبیر بھی نہیں کرتا, یا آگاہ تھا چارہ جوئی نہیں کی ان خطروں سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. آپ توجہ کریں, ہم بہت سارے جو ہماری جانیں ضائع ہوئیں, مومنین شہید ہوئے, وہ اس صفت کی وجہ سے شہید ہوئے کہ ہم میں حازم نہیں تھا. حازم یعنی ممکنہ خطرے کی پیشنگوئی کر کے پیش بینی کر کے اس خطرے سے بچنے کے لیے چارہ جوئی نہیں کی ہوئی تھی ہم نے. یہ اخیراً جو راولپنڈی میں ایام اعضاء میں تازہ ترین ایام محرم 6 محرم کو جو حادثہ ہوا اور ایک بڑی تعداد مومنین شہید ہوئے, وہ جلوس تھا, کوئی حفاظتی انتظام نہیں تھا, کہیں چیکنگ نہیں تھی, کہیں کوئی نظر رکھنے والا نہیں تھا, بس سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے. کوئی ماتم میں لگا ہوا تھا, کوئی نوحے میں لگا ہوا تھا, کوئی جلوس کے ساتھ جا رہا تھا, کسی نے وہ شبیہیں سنبھالی ہوئی تھیں, کوئی شبیہوں کو احترام میں لگا ہوا تھا. کسی کی توجہ نہیں تھی کہ اس جلوس عزا کے دشمن بھی ہیں, اور اس دشمن سے بچنے کے لیے ہمیں پہلے سے سوچ لینا چاہیے کہ دشمن کسی نے بھی کہیں بھی کوئی تلاشی نہیں ہو رہی تھی. اور بہت ساری جگہوں پر ایسے ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو مستونگ میں چندمین دفعہ جو ہوا بس زائرین کی بس پر حملہ ہوا, اب جب ہمیں معلوم ہے کہ ہم دشمن دار قوم ہیں, توجہ فرمائیں, کمی کہاں ہے, ہم اپنی کمیوں کو تلاش کریں, کمزوریوں کو, کہاں کمزور ہیں ہم, کہاں سے مار کھا جاتے ہیں. اس وجہ سے کہ ہمارا دشمن بہت قوی ہے, نہ, بعض اوقات انسان اس وجہ سے مار کھاتا ہے کہ دشمن بہت قوی ہے. مثلا آپ نے پوری ریہرسل کی ہوئی ہے, آپ نے پوری ٹریننگ لی ہوئی ہے, آپ نے پوری فٹنس کی ہوئی ہے, آپ بھرپور تیاری ہے, آمادگی ہے, لیکن دشمن بہت قوی ہے, حاوی آ گیا ہے, غالب آ گیا ہے. یہاں پر انسان اپنی کمزوری سے نہیں مار کھاتا, اس کی طاقت کی وجہ سے مار کھاتا ہے. میرے لیے جتنا مقدور تھا میں نے تیاری کی. فرض کریں آپ پہلوان ہیں, آپ نے کشتی لڑنی ہے, اب آپ نے پوری بھرپور تیاری کی, جتنی بدنی طاقت ہے آپ نے صرف کی, جتنی کشتی کی مہارت ہے آپ نے سیکھ لی, جو فن ہوتے تھے کشتی کے سارے آپ نے چلائے ہیں, لیکن پھر بھی آپ شکست کھا گئے. کیونکہ وہ حریف بہت تکڑا ہے, وہ بڑا پہلوان ہے, اس نے آپ سے زیادہ ٹریننگ کی ہوئی ہے, اس نے آپ سے زیادہ کام کیے ہوئے. جس طرح عموماً یہ مثلا ٹیمیں ہیں کھیلوں میں ہار جاتی ہیں چونکہ حریف بہت تکڑا ہوتا ہے, لیکن ہر ٹیم حریف کی قوت سے شکست نہیں کھاتی, بعض لوگ اپنے سے کمزور سے بھی شکست کھا جاتے ہیں. پاکستانی کرکٹ ہمیشہ اپنے سے کمزور ٹیم سے بھی ہار جاتی ہے, پیسے دے کے کبھی کبھی جیت جاتے ہیں, لیکن اکثر پیسے لے کے ہار جاتے ہیں, پیسے لے کے ہار جاتے ہیں. کتنے کھلاڑیوں کے اوپر کیس بنے ہوئے ہیں کہ یہ پیسے لے کے ہارے ہیں, یہ پیسے لے کے ہارتے بھی ہیں مثلاً, وہ کبھی پھر پیسے دے کے جیت بھی سکتے ہیں. جب قوم کا مورل بہت ڈاؤن ہو چکا ہو, ہر میدان میں شکست ہو رہی ہو, نہ بجلی ہو, نہ گیس ہو, اور سردی اور دھند ہو, اس دھند کے اندر قوم کو خوشی کی ضرورت ہے. وہ خوشی کیا ہے کہ اس کو خوب کرکٹ کی خوشی مثلا نصیب ہو جائے. کتنے پیسے دیں جی, خوب جتنے ان کو دیتے تھے ان نالائکوں کو اتنے ان کو دے دیں مثلا, کہ وہ بھائی آپ جیتنے کا موقع دو ہمیں, قوم خوش ہو جائے. اپنے سے کمزور ٹیموں سے کب انسان ہارتا ہے, اپنے سے کمزور لوگوں سے کب ہارتا ہے, خود سے بھی جو کمزور ہیں. مثلا ایک بڑا جوان ہٹا کٹا ہیکل بچے سے کب ہارتا ہے, جب یہ خود کمزور ہو. بہو بعض اوقات انسان اس وجہ سے ہارتا ہے چونکہ وہ تکڑا ہے, بہت قوی ہے وہ, لیکن بعض اوقات ہارتا ہے کہ نہ کہ وہ قوی ہے, میں ضعیف ہوں, میں کمزور ہوں, بہو میرے اندر صلاحیت نہیں ہے. ہم لوگ جو اکثر اوقات مار کھا رہے ہیں, اس مار میں یہ عنصر فقط نہیں کہ دشمن بہت ہمارا قوی ہے, البتہ ہاضم کے و ہضامت کے اصولوں میں سے یہ کہ دشمن کو کبھی کمزور نہ سمجھو. یہ تدبیر میں سے کہا گیا کہ اپنے ضعیف دشمن کو بھی ضعیف نہ سمجھو. یہ ہے کہ معمولی دشمن بھی ہے تو آپ اس کو قوی دشمن سمجھو, لیکن بعض اوقات دشمن اتنا قوی نہیں ہوتا جتنے ہم ضعیف ہوتے ہیں, اپنی کمزوری کی وجہ سے دشمن سے ہار جاتے ہیں یا مار کھا جاتے ہیں. اگر ہمارے اندر کمزوریاں نہ ہو, چے بسا ہم اپنے سے قوی دشمن سے بھی شکست نہیں کھاتے. اس وقت صورتحال ہمارے سامنے یہی ہے کہ ہم اپنے سے ضعیف دشمن سے مار کھا رہے ہیں. یہی حادثات جو کوئٹہ کی راہ میں ہوتے ہیں, اس طریقے سے ہم لوگ کام کرتے ہیں. جس طرح سے بالکل ایک آسودہ قوم ہوتی ہے جس کا کوئی زمین و آسمان میں کوئی دشمن نہیں, اس طرح سے جانا, جن کا کوئی دشمن ہی نہ ہو, جن کا کوئی دشمن نہ ہو, خوب وہ بچے بھی ان کے آزاد پھرتے ہیں, عورتیں بھی ان کی آزاد پھرتی ہیں, مرد بھی ان کے آزاد گھومتے ہیں, لیکن جہاں دشمنیاں ہوتی ہیں وہاں لوگ اتنے آزاد نہیں گھومتے, یا اس طرح سے نہیں سیر سپاٹا کرتے، ان کو احتیاط کرنی ہوتی ہے، ہضامت، یعنی جاتے ہیں نہ کہ اپنی ضروریات چھوڑ دیتے ہیں، گھروں میں عورتوں کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، اپنی دکانوں پہ جاتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں، اپنی زیارات پہ جاتے ہیں، راہ و رسم زندگی انجام دیتے ہیں، گھروں میں دلہن بن کے نہیں بیٹھتے، لیکن جب جاتے ہیں تو تیاری کر کے آتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ میرا دشمن ہے۔ ایک جگہ ایک مومن نے ہمیں کہا کہ فلاں جگہ آپ سے ملنا ہے، اس دن وہ نہیں آئے، دوسرے دن آئے۔ ہم نے پوچھا بھائی کیوں آپ کل نہیں آئے، وعدہ کل کا تھا۔ تو کہنے لگے جی کہ وہ شام ہو گئی تھی، 5 بج گئے تھے تو ہم نہیں آئے۔ ہم نے کہا وہ 5 بج جائے، 5 بجنے میں کوئی حرام تو نہیں ہے کہ 5 بج جائے تو نہیں آنا چاہیے؟ کہا نہیں، ہماری مشکل یہ کہ ہم 5 بجے کے بعد نکلتے نہیں ہیں، اس طرح سے اکیلے نہیں نکلتے۔ 5 بجے کے بعد اگر نکلنا ہو، یعنی مغرب کے نزدیک نزدیک اگر باہر نکلنا ہو، تو پھر ہم پورا گروپ کی شکل میں نکلتے ہیں، تیاری کے ساتھ نکلتے ہیں۔ وہ ساتھی نہیں تھے، لڑکے نہیں تھے، کزن نہیں تھے، تو میں اکیلا تھا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ کیوں بھائی آپ 5 بجے کے بعد سب مل کے نکلتے ہو، 5 بجے سے پہلے اکیلے بھی نکلتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم دشمن دار لوگ ہیں، یعنی ہمارے دشمن ہیں، ہماری کمینگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہمارے دشمن ہیں۔ جس قوم کے دشمن ہوں وہ اپنے دشمنوں کو دشمن سمجھے کہ ہمارے دشمن بھی موجود ہیں۔ جب دشمن موجود ہیں تو تیاری کر کے جاؤ، اتنی تیاری رکھو کہ اگر برفرض تمہارا دشمن تمہارے سامنے آ جائے تو اس طرح سے نہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح، مرغیوں کی طرح ذبح کر کے لے جائے۔ ابھی وہی کوئٹہ کے ایک مومن کی یہ جملے ان کے ہیں، یہ اس نے خود یہ جملے استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا پتا کہ ہماری کیا حالت ہے؟ کہا ہماری یہ حالت ہے کہ یہ ہمارا جو اتنی آبادی آپ کو نظر آتی ہے، اس آبادی، یہ ان کی کوئٹہ کے مومن کی تعبیر ہے، میری نہیں ہے کہ کسی کو مائنڈ نہ کریں، خود وہیں جن کو وہ شیعہ مومنین جن کو میڈیا نے ہزارہ کہا ہے اور ہم بھی ہزارہ کہتے ہیں ان کو، ہیں شیعہ مومنین اصل میں، لیکن بی بی سی مصر رہے کہ یہ ہزارہ برادری کہلائے نہ کہ شیعہ مومن کہلائیں۔ یہ شیعہ مومنین جو آباد ہیں وہاں علمدار روڈ پر و بروری ٹاؤن میں، ایک بہت بڑی تعداد وہاں مومنین کی ہے، شیعہ مومنین کی، اور بہت دیندار قوم ہیں، توجہ فرمائیں، بہت ایک انفرادیت ہے اس قوم کے اندر، وہ یہ کہ بہت جڑیں بہت دینی ہیں اس ملت کی، اس قوم کی، یہ ہزارہ قوم کے جو شیعہ مومنین ہیں، جڑیں بہت مضبوط مذہبی جڑیں ہیں ان کی، بہت مضبوط مذہبی جڑیں ہیں ان کی خاندان میں، ان کے مثلا جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی، اب تو خیر کافی ماحول بدل گیا ہے، لیکن پہلے آپ دیکھیں ان کے عورتیں بچے سب اپنے شرعی مسائل سے آگاہ ہیں سارے کے سارے، جس طرح باقی پاکستان میں مومنین رسومات سے آگاہ ہیں اور احکام سے بغافل، وہ احکام سے بالکل آگاہ ہیں، عقائد سے بالکل آگاہ ہیں، ان کو دین کی ابتدائی چیزیں سب ازبر ہیں، اس قدر مضبوط دینی سوسائٹی ہے۔ لیکن وہیں پر اب حالت یہ بن گئی، وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے جو محلے ہیں اور بہت علاقوں کے حساب سے ہیں، کہا کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ وہ مرغیوں کا ڈربا ہے اور اس میں سے نکال نکال کے بس ذبح کر رہے ہیں، جتنی ضرورت پڑتی ہے وہ نکال نکال کے ذبح کر رہے ہیں۔ اور جب بھی وہ، یہ اس مومن کی تعبیر تھی کہ جب بھی وہ شخص مرغی خانے میں اندر ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ شور مچ جاتا ہے، مرغیاں بھاگتی ہیں کہ کہیں میں نہ پکڑی جاؤں، لیکن وہ کسی کو تو ہاتھ میں آنا ہوتا ہے، وہ جس کو پکڑ کے لے جاتا ہے وہ چلی جاتی ہے، وہ شور مچاتی ہے، مرغی باقی پھر آرام سے بیٹھ جاتی ہیں کہ چلو یہ ہم سے تو ٹلی، اس دفعہ تو ٹلا مثلا ہم سے۔ انہیں خبر نہیں ہے کہ اس کو ذبح کر کے پھر جو اندر بیٹھی ہیں پھر ان کی طرف آئے گا۔ کیوں؟ جب یہ روٹ ہے، یہ زائرین ہے، ہم نے زیارتیں کرنی ہے، ہمارا یہ اساسی روٹ ہے، اب کیوں ہم تدبیر نہیں کرتے؟ کیوں ہم ممکنہ خطروں سے، جب پتا ہے دشمن دار لوگ ہیں اور دشمن دار لوگوں کی راہوں میں دشمن موجود ہیں۔ اسی طرح یہ شمالی علاقوں کے جو مومنین ہیں ہمارے، گلگت بلتستان کے، سکردو کے، ان پر راستے تنگ کر دیے گئے ہیں، پارا چنار والوں پر راہیں بند کر دی گئی ہیں، سوائے پارا چنار والوں کے، کہ انہیں، وہ پارا چنار والے مومن اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم دشمن دار لوگ ہیں، دشمن دار ہیں، یعنی ہمارے دشمن ہیں، جب ہمارے دشمن ہیں تو ہم نے اس طرح زندگی گزارنی ہے جس طرح دشمن دار لوگ زندگی گزارتے ہیں، یعنی محتاط ہو کر، یعنی آمادہ رہ کر زندگی گزارنی ہے، یہ نہ کہ غفلت میں مارے جائیں، یہ نہ کہ کسی وقت بھی آئے ہمیں پکڑ کے مرغیوں کی طرح ذبح کر کے چلے جائیں۔ کیوں پیش بینی نہیں کرتے ممکنہ خطرے کی؟ مثلا یہی جو کاروان لے کے جاتا ہے زائرین کو، جو شخص بھی مسئولین کاروان ہیں، خوب یہ کئی بہانوں سے ان سے پیسے لے لیتے ہیں، ہوٹل کے پیسے لے لیے، گاڑی کے لے لیے، فلاں کے لے لیے، فلاں کے لے لیے، خوب گارڈ کے پیسے بھی لو، انہی مومنین سے لو اور ان کی حفاظت کرو، آپ نہ اعتماد کرو ان لوگوں کے اوپر، ان پولیس پر یا ان رینجرز پر یا ان فلاں پر کہ یہ ہمیں تحفظ دیں گے، یہ ہمارے تحفظ کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے دھوکے کے لیے ہیں کہ ہمیں گیر کے مروائیں، نہ کہ ہمارے تحفظ کے لیے ہیں، ان سے نہیں امیدیں لگائیں۔ جمعہ ہوتا ہے اسی کوئٹہ کے اندر، نماز جمعہ میں 150 افراد آتے ہیں، ابھی 100-150 افراد شرکت کرتے ہیں، کیوں نہیں آتے؟ خطرہ ہے، آبادی کتنی ہے؟ لاکھوں کے لحاظ سے، اب لاکھوں کی آبادی میں 2-2.5 ہزار جوان تیار ہوں، اگر دشمن والے لوگ ہیں، دشمن دار لوگ ہیں، تو آپ 2.5 ہزار جوان تیار کریں، 2 ہزار جوان تیار کریں، اسکاؤٹس جو پاکستانی قانون کے مطابق اسکاؤٹس، خود حکومت ان کو وسائل دیتی ہے، رجسٹرڈ کرتی ہے، ٹریننگ دیتی ہے، ان کو سکھاتی ہے اسکاؤٹس کو، کیوں یہ نہیں بنتے 2-3 ہزار جوان اسکاؤٹس جو ہر جمعے کو راستوں کو کنٹرول کریں، حفاظت کریں، عورتیں اور مرد مومنین آئے آ کے نماز جمعہ پڑھیں، باشکو نماز جمعہ، جس میں 10,000-20,000 مومن آئے شرکت کریں نماز جمعہ کے اندر، تاکہ خود یہ نماز جمعہ دشمن کو ایک دندان شکن جواب ہو جائے ہمارا۔ یہ مجالس جن میں ہمیں مثلا ڈرایا جاتا ہے، خطرہ ہے، اب اس خطرے میں 2-2.5 لاکھ آدمی ڈر جاتا ہے، تھوڑے سے جاتے ہیں، کیوں؟ 2.5 لاکھ آدمی اگر جاتا ہے عاشور کے جلوس میں، 2.5 لاکھ جلوس میں سے 5,000 جوان حفاظت کریں، اس جلوس کی حفاظت کریں، نہ اعتماد کریں کسی حکومتی ادارے پر، نہ غیر حکومتی ادارے پر۔ ہضامت ہمیں بچائے گی، ہضم ہمیں بچائے گا، نجات کا راستہ یعنی وہ تدبیر کہ انسان پہلے سے خطروں کو بانپ لے اور ان خطروں سے بچنے کے لیے پہلے سے تدبیر کر لے، پہلے سے سوچ بچار کر لے، پہلے سے پلاننگ کر لے۔ ہضامت پلاننگ کو کہتے ہیں، اسٹریٹجی کو کہتے ہیں، کہ ایسی اسٹریٹجی جس سے انسان اپنی راہ پہ سمجھ جائے، اس راہ پہ موجود خطروں کو سمجھ جائے اور ان خطروں سے نمٹنے کے لیے اس کے پاس فارمولا بھی، طریقہ کار بھی موجود ہو، آمادگی بھی موجود ہو۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں ہضامت و ہضم، کہ امیر المومنین فرمائے الظفر بالحزم، کہ اے مومنوں، اے میرے پارے کا پیروکارو، تمہاری کامیابی کس کے اندر ہے؟ نجومیوں کے تعویذوں میں و نجومیوں کے انگوٹھیوں میں اور عاملوں کے اعمال میں اور تعویذوں میں نہیں ہے تمہاری کامیابی، ان کے در پہ مت جاؤ۔ یہ جو نالیوں پہ، گندی مندی نالیوں پہ گندے مندے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں جا کر کہتے ہو تو تم میری کامیابی کے لیے کوئی عمل کرو، وہ چڑیا سے پرچی نکلواتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی کامیابی کا راز اس چیز کے اندر ہے۔ خرافات کا سہارا نہ لو، تدبیر کا سہارا لو۔ یعنی امیر المومنین فرماتے ہیں الظفر بالحزم، کامیابی اسٹریٹجی بنانے کے اندر مخفی ہے، اسٹریٹجی بناؤ اپنی، تدبیر کرو، اسی تدبیر کا نام اسٹریٹجی ہے۔ کون سی قوم ہے ابھی ہمارے پاس ہے؟ شیعہ قوم کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے؟ اگر ہے تو بتائیں کس نے بنائی ہے، اور بنانی چاہیے۔ جو قوم کے تمام سرمایہ ریزرو کرتے ہیں اپنے ساتھ، قوم کے سرمایہ جو ریزرو رکھتے ہیں، مالی سرمایہ، انسانی سرمایہ، اجتماعی سرمایہ، ہر قسم کا سرمایہ قوم کا اپنے ساتھ، مثلا فرض کر لیں میں آپ کے قوم کا سارا پیسہ لے کر بلاک کر دوں، اور ظلم کر رہا ہوں قوم کے اوپر، جتنی بھی مثلا جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سب کو میں لے کر ایک انجمن بنا کے ان سارے پڑھے لکھوں کو ایک کمرے میں بند کر کے تالا لگا دوں، ظلم کیا ہے میں نے قوم کے اوپر۔ یہ پڑھا لکھا طبقہ، تعلیم یافتہ طبقہ قوم کا سرمایہ ہے، میں بلاک کر سکتا ہوں اس سرمایہ کو، مالی سرمایہ قوم کا میں بلاک کر سکتا ہوں، ظلم ہے، جرم ہے یہ قوم کا سرمایہ بلاک کرنا۔ اگر آپ نے قوم کا سرمایہ ہائر کر لیا ہے، قوم کا سرمایہ لے لیا ہے، اس کو کام ملو، اس کو کام ملو۔ کام ملانے کا مطلب کیا؟ یعنی انہی کے اندر تھنکر موجود ہیں، انہی کے اندر تعلیم یافتہ موجود ہیں، بجائے ان سے کہ ان کو جھنڈے اٹھوائیں۔ ہم عموماً یہ کام کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جھنڈے کثرت سے ہو گئے ہیں، اتنے جھنڈے ہیں کہ جھنڈے پہ جھنڈا، وہ کہتے ہیں نا، نعرہ لگاتے ہیں بعض مومنین مسلمین، جھنڈے پہ جھنڈا، نبی کا جھنڈا۔ اب تو جھنڈے پہ جھنڈا ہے اور امریکہ کا ایجنڈا، نہ کہ نبی کا جھنڈا۔ جھنڈے پہ جھنڈا امریکہ کا ایجنڈا. آپ جھنڈے دیکھ کے دھوکے میں نہ آئیں. اگر یہ طبقہ آپ نے ہائر کر لیا ہے تو اس سے کام لیں آپ. مثلا دینی مدارس میں جو اسلامی فورس بیٹھی ہوئی ہے, جو لوگ دینی طالب علم ہیں وہ دینی سرمایہ ہے, تنظیموں کے اندر دینی سرمایہ ہے, دینی تنظیم کے اندر دینی سرمایہ ہے, یہ ماتمی سنگتوں کے اندر دینی سرمایہ ہے سارا. یہ سرمایہ یوں تو نہیں کہ ایسے مفت میں ہے, اس کو جدھر مرضی ہے ہم لے کے چلے جائیں. یہ سب دین کا سرمایہ ہے. کچھ میں نے اپنے ساتھ لگا لیا, کچھ آپ نے اپنے ساتھ لگا لیا, کچھ اس نے بانٹ لیا, کچھ اس نے بانٹ لیا. اس دینی سرمایہ سے کیا کریں؟ اس کو دیگ پہ لگا دیا, اس کو دری پہ لگا دیا, اس کو جھنڈے پہ لگا دیا, اس کو فلاں پہ لگا دیا. عزیز من, یہ قوم کا عظیم سرمایہ ہے. اب مثلا قوم کا انسانی سرمایہ, قوم کا ذہنی سرمایہ, قوم کا علمی سرمایہ, قوم کا مالی سرمایہ, یہ سب بلاک ہو جائے, اس قوم کی حالت کیا بنتی ہے؟ یہی جو ابھی پاکستانیوں کی ہے, نقشہ یہی بنتا ہے. یہ سرمایہ قوم, یہ سرمایہ ملت, اس کو گردش میں لاؤ. توجہ کریں, ابھی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس کو گردش میں لاؤ. گردش میں آئے گا پھر یہ نتیجہ دے گا آپ کو. اس نتیجے کے اندر آپ کو ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے قوم کے لیے, اس ملت کے لیے, کہ خود یہ قوم جو 5 کروڑ کی آبادی میں یہاں اس ملک کے اندر ہے اور قسم پرسی کا شکار ہے اور 500 والی حالت بنی ہوئی ہے اس کی, جیسے 500 ہیں اس پورے ملک کے اندر, سہمے ہوئے, ڈرے ہوئے, مار کھا رہے ہیں, پٹ رہے ہیں, قتل و غارت ہو رہی ہے, حقوق سلب ہو رہے ہیں, افراتفری ہے, سب کچھ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جن ذہنوں نے اسٹریٹجی بنانی تھی وہ ذہن ہم نے مشغول کر دیے کسی دوسرے کام کے اندر, وہ ذہن ہم نے کسی اور چیز میں مشغول کر دیے. اسٹریٹجی کے لیے جو کام کرنا ہے وہ اسٹریٹجی بنانا ضروری ہے, ورنہ چارہ نہیں ہے. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ الظفر بالحزم, کہ کامیابی اسٹریٹجی کے اندر مخفی ہے. یہ لفظ آج بنایا, آج استعمال کیا, وہ بھی کچھ عرصے سے سوشیالوجی نے یا بعض ایڈیالوجی نے اس کو اسٹریٹجی کو متعارف کروایا ہے اس لفظ کو, اور ہم اس کو صرف قومیات کے اندر یا اس کو سیاسیات کے اندر استعمال کرتے ہیں یا اس کو ہم عسکری مسائل کے اندر استعمال کرتے ہیں. یہ بہت ضروری چیز ہے. یہ پلاننگ کا نام حازم ہے, یعنی ایک ملت کا مقصد, اس ملت کی راہ, اس ملت کے اس راہ کے اندر موجود خطرات, تقاضے, ان ساری چیزوں کو بھانپنا اور بھانپ پر ان کے لیے اسٹریٹجی بنانا, اس کا نام ہے حزامت. الظفر بالحزم, کامیابی اس پلاننگ سے نصیب ہوگی تمہیں, اس اسٹریٹجی سے تمہیں نصیب ہوگی. ہے اگر آج ہمارے پاس ہے 60-65 سال ہو گئے ہم پھر تیاری کر رہے ہیں, الیکشن جب آتا ہے اب ووٹ کس کو دیں ہم, اب ووٹ کس کو دیں. یہ حیرت, یہ کنفیوژن, یہ بتاتی ہے کہ ابھی تک کوئی اسٹریٹجی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. یعنی ہم چننا چاہتے ہیں کس طاغوت کو ووٹ دیں ہم, کس طاغوت کے پیچھے چلیں, کون سا طاغوت شیعوں کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. اللہ اکبر, ہم یہ چن رہے ہیں کہ طاغوتوں میں سے کون سا ہمارے لیے زیادہ مفید ہوگا. ایک قوم ساری عمر اسی طرح بسر کرتی رہے گی طاغوتوں کے سہارے؟ کیوں ایک وقت ایسا نہیں آ جاتا کہ یہ قوم خود اپنے قدموں پر کھڑی ہو اور ظفر پیدا کرے, ظفر مند قوم ہو, ظفر پیدا کرے یہ قوم. کیوں شیعہ ہمیشہ اس طرح سے گھومتا رہے, کبھی اس گروہ کے ساتھ, کبھی اس ٹولے کے ساتھ, کبھی اس کے پیچھے, کبھی اس کے پیچھے, اور ہمارا وجود گم ہو جائے. 5 کروڑ کو گم کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ کہ اس صدی کا معجزہ ہے کہ 5 کروڑ ملت کو گم کر دے. بعض شعبدہ باز ہیں نا, ایسے سٹیج پہ آتے ہیں, ادھر رومال گم کر دیتے ہیں. مثلا آپ کے سامنے رومال ہلائیں گے, پھر اس کو پیچھے کریں گے, مٹھی میں گم ہو گیا, سکہ گم کر دیتے ہیں. خب یہ شعبدے تو چلتے ہیں, لیکن 5 کروڑ ملت گم کر دینا ایک ملک کے اندر, نظر ہی نہ آئے 5 کروڑ ملت, اس کا کوئی وجود نہ ہو, یہ بہت بڑی شعبدہ بازی ہے. یہ بہت بڑی شعبدہ بازی ہے. خدا شاہد ہے اتنی تاریخ میں کسی نے نہیں دکھائی شعبدہ بازی, کہ 5 کروڑ ملت کا کوئی وجود ہی نہ ہو. کس طرح سے 5 کروڑ ملت کا وجود نظر آئے گا سامنے, نظر آئے پاکستان کے اندر؟ امیر المومنین فرماتے ہیں الظفر بالحزم, پہلے ظفر کی طرف جاؤ, آپ مقصد کے پیچھے جاؤ، مقصد کے لیے پلاننگ کرو، مقصد کے لیے اسٹریٹجی بناؤ۔ خوب اسٹریٹجی کس طرح سے بنے گی؟ والحزمو بے اجالت رائے۔ حزم یعنی اسٹریٹجی، پلاننگ کیسے بنتی ہے؟ بے اجالت رائے۔ اجالہ الف اور جیم اور الف لام گولتے، اجالہ جول سے ہے، جول جوال گردش کو کہتے ہیں۔ آپ کچھ چیز لے کے ایسے گمائیں تو عرب زبان کیا کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو جولانی دے رہے ہیں، جولان۔ یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے فارسی میں بھی اور فارسی کے ذریعے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جولانیاں دینا یعنی گھومنا۔ مثلا فارسی زبان میں یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، ایک جوان اگر ایسے ہی چوک میں گھوم رہا ہو، محلے میں موٹر سائیکل پہ گھوم رہا ہو، جیسے آج کل کے یہ کرتے ہیں جوانان، خوب اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ جوان جولانیاں دے رہا ہے، جولانیاں نہیں گردش کر رہے، گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ جول گھومنے کو کہتے ہیں، گمانے کو کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو گمانا چاہیے، کچھ کو نہیں گمانا چاہیے۔ ہم عموماً کوشش کرتے ہیں دوسرے کو گمائیں، جب بات کر رہے ہوتے ہیں کسی سے، مثلاً گاہک جب دکاندار سے بات کر رہا ہوتا ہے اور دکاندار گاہک سے جب الجھا ہوا ہوتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کو گمانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ یا عموماً ممبر پہ ہم بیٹھ کر کیا کرتے ہیں، پوری ملت کو گمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو گمائیں ایسے انگلی پہ۔ کبھی وہ دیکھا ہے آپ نے چابی والا چھلا لے کے اس کو ایسے گما رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ اس طرح گما رہے ہوتے ہیں، بعض اسلحہ لے کر پستول لے کے اس طرح گما رہے ہوتے ہیں، بعض کوئی چیز مل جائے اس کو لے کے گمانا شروع کرتے ہیں۔ تو گمانا عادت ہے بعضوں کی، کوئی چیز بھی کچھ بھی نہ ملا سر سے ٹوپی اتار کے اس کو گمانا شروع کر دیتے ہیں، گمانا ان کا تخصص ہے۔ پوری ملت گماتے ہیں، پوری قوم کو گما رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ میڈیا دیکھیں کس طرح گما رہا ہے، اور اس کے سیاستدان، یہ حکمران کس طرح گمایا آپ کو، اس طرح گمایا۔ اور جب انسانوں کو گھمایا جاتا ہے تو گما کے تجربہ کر لیں آپ، آپ کسی کو پکڑ کے گھمائیں اس کو خوب گھما کے جب چھوڑیں گے کیا حالت ہوگی۔ بچپن میں کیا ہوگا یہ کام آپ نے، کیا ہوتا ہے؟ چکرا جاتا ہے، گھمانے کا نتیجہ چکرانا ہے۔ خوب جب چکراتا ہے انسان تو توازن ٹھیک نہیں رہتا، کبھی نشیوں کی طرح ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے۔ اور چکرائے ہوئے انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں چکرا رہا ہوں یا زمین و آسمان گھوم رہے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ آسمان گھوم رہا ہے، یہ بلڈنگ ساری گھوم رہی ہے میرے، حالانکہ یہ خود گھوم رہا ہے۔ اسے اگر ایک شخص کو گھما کے سیدھی راہ پر ڈالیں، سے اس کو گھمائیں کئی دفعہ، اور گھما کے پھر اس کو گھر کی طرف رخ کر کے کہیں یہ سامنے تیرا گھر ہے، تو وہ نہیں جا سکتا سیدھی راہ پر، کیونکہ گھمایا ہوا ہے، چکرایا ہوا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی منہ ادھر کر لیتا ہے، کبھی ادھر کر لیتا ہے۔ اسی طرح یہ سیدھے راستے ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتے؟ ہم سر سید کے ٹیڑھے راہ پر چلتے ہیں، ابو الکلام کے ٹیڑھی راہ پر چلتے ہیں، امام خمینی کا سیدھا راستہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہمیں گھمایا، خوب گھمایا، ہر ایک نے گھمایا، سیاستدانوں نے گھمایا، لیڈروں نے گھمایا، مذہبیوں نے گھمایا، ممبریوں نے گھمایا، اور ہر چکر دینے والے نے چکر چڑھایا، چڑھا کے پھر چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ کے سامنے نظر آتا ہے کہ یہ راہ تو ہے لیکن ہمارا توازن برقرار نہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں۔ کچھ چیزیں گھمائیں وہ خراب ہو جاتی ہیں، ان کا توازن خراب ہو جاتا ہے، اور کچھ چیزیں اگر نہ گھمائیں کوئی بات ہوتی ہی نہیں، بات بنتی نہیں۔ اگر زمین نہ گھومے سورج کے گرد، دن رات نہیں ہوں گے، موسم نہیں ہوں گے، فصل نہیں ہوگی، یہ غلہ نہیں ہوگے گا، یہ زمین کا گھومنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر مثلا انسان گاڑی چلاتا ہے، پہیا نہ گھومے، سٹیرنگ نہ گھومے، اس وقت مشکل پیش آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی شخص کو دوسرے نے، اس نے کہا گاڑی چوری ہونے کا خطرہ ہے، تو آپ مجھے اس کا کوئی رائے حل بتاؤ۔ اس نے اس کو لاک لے دیا، سٹیرنگ لاک لے دے دیا اس کو کہ یہ لاک لگاؤ۔ اس نے لاک لگا لیا، دوسرے دن اس نے پوچھا کہ بتاؤ لاک کام کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کام تو کرتا ہے لیکن موڑ پہ چاہ کے مشکل پیش آتی ہے مجھے، یعنی وہ لاک سمجھ موڑ کاٹتا تھا وہ۔ خوب سٹیرنگ گھومنا چاہیے، سٹیرنگ نہ گھومے مشکل پیش آتی ہے، پہیا نہ گھومے تو مشکل پیش آتی ہے. ابھی جیسے ٹرین کا پہیا روک دیا انہوں نے، چونکہ پہیا جام کر دیتے ہیں، پاکستانی ہر کام کے لیے پہیا جام کر دیتے ہیں، پہیا جام ہڑتال ہے، وہ پہیا جام کر دو. اب دیکھیں پوری قوم کا پہیا جام کر دیا انہوں نے، ہر چیز کا، سیاست کا پہیا جام، اقتصاد کا پہیا جام، ہر چیز کا، ٹرین کا پہیا جام، جہاز کا پہیا جام، ہر چیز کا پہیا جام. آخری یہ سی این جی اور گیسیں آخری سانس لے رہی ہے، سونگ لو جلدی جلدی، یہ گیس جو ہے نا وہ پھر نہیں ملے گی. یہ آپ کو تاریخ میں تذکرہ ملے گا کہ ایک زمانہ ہوتا تھا اس سرزمین پر ہمارے آبا و اجداد کے پاس گیس ہوا کرتی تھی. تاریخوں میں لکھ دیا جائے گا آخری گیس سونگ لو تاکہ خاطرہ ذہن میں رہے آپ کے. یہ بہت ساری چیزیں ہمارے وزراء یہی کہتے ہیں کہ ان کے بغیر بھی ملک چل سکتا ہے، ٹرین کے بغیر بھی ملک چل سکتا ہے. خوب ٹرین کیا ضرورت ہے اتنا خرچہ کرنے کی، ٹرین کے بغیر جب ملک چل سکتا ہے تو ٹرین کے بغیر چلاؤ. کچھ چیزیں گھومنی چاہیے، اگر وہ نہ گھومیں بات بنتی نہیں ہے. پہیا جام ہونے کے لیے نہیں ہوتا، پہیا چلنے کے لیے. پہیا چلے گا تو گاڑی چلے گی، پہیا چلے گا تو نظام چلے گا. اقتصاد کا پہیا چلے، انڈسٹری کا پہیا چلے، باقی جو پہیے چلنے ہیں وہ چلنے چاہیے. ان چیزوں میں سے جو ایک چیز چلنی چاہیے، گھومنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ رائے، تدبیر، جولا گمانے کو کہتے ہیں، جولانی، اور تدبیر یعنی انسان کی قوت فکر، سوچنے کی قوت انسان کی، یہ گھومنی چاہیے. اگر یہ نہ گھما سکا انسان تو کبھی بھی انسان درست راہ تلاش نہیں کر سکتا. جن انسانوں کے اندر جولانی رائے نہیں ہوتی وہ کبھی بھی درست رائے نہیں بنا سکتے. لہذا حضرت فرماتے ہیں کہ کامیابی ہاضم میں ہے. ہاضم کا اشارہ کیا میں نے مختصر، چونکہ وقت ہمارا کم ہے. ہاضم یعنی اسٹریٹجی، یعنی پلاننگ، یعنی ایسی تدبیر جس کے اندر آپ نے راہ، مقصد، راہ کی پیچیدگیاں، دشمن، اسٹریٹجی، ہر چیز آپ نے تعین کر لی ہو اور پھر قوم کو آگاہ کر دیا ہو، یہ ہاضم ہے، یہ ہضامت ہے. یعنی آپ نے سیفٹی کے جتنے کام تھے سارے کر لیے ہیں، اب اس قوم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اسے پتہ ہے دشمن کہاں ہے اور اس دشمن سے کیسے بچنا ہے اور اس دشمن کو کیسے شکست دینی ہے. یہ سوچ اس قوم کے اندر موجود ہو، یہ اس وقت ہوتی ہے. کب یہ اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں لوگ؟ زہر لنگر کھا کے اتنی اسٹریٹجی گہری نہیں بنا سکتے. ہاضم سوچنے کی اتنی گہری قوت انسان، ویسے بھی امیر المومنین کا فرمان ہے، ایک مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم جن طریقوں سے کام نکلوانا چاہتے ہیں امیر المومنین آ کے بند کر دیتے ہیں وہ راستے ہمارے. ہم اپنی بڑی سوچ بچار کے بعد ایک لائن ڈھونڈتے ہیں، وہ مولا آ کے وہ بھی بند کر دیتے ہیں، ممنوع راستہ، یہاں نہیں جا سکتے آپ، ادھر سے نہیں جا سکتے. دشمن کو شکست دینے کے لیے امیر المومنین کی فوج نے ایک پلان بنایا، کیا؟ کہ ہم پانی بند کر دیتے ہیں شامیوں پر، پانی بند. امیر المومنین جب آئے ان پر پانی بند تھا. جنگ صفین میں جو پہلا ہراول دستہ بھیجا تھا، ایک گھاٹ کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈالا، شامی فوج آئی، انہوں نے حملہ کر کے گھاٹ چھین لی، ان پر پانی بند کر دیا امیر المومنین کی فوج پر. امیر المومنین آئے، دیکھا یہ سارے پیاسے، زبانیں نکلی ہوئی، گلے خشک، زمین پہ لیٹے ہوئے، اٹھے بھی نہیں احترامن. کیوں نہیں اٹھے؟ کہا پیاس لگی ہوئی ہے، کتنے پیروں کے پیاسے پڑے ہوئے ہیں ہم. وہ کہا پانی یہ ساتھ ہے، کیوں نہیں پیا؟ تو کہنے لگے کہ اس پہ دشمن نے قبضہ کر لیا ہے، ہم آپ کے منتظر تھے. حضرت نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ وہ دشمن نے تمہارے پانی پہ قبضہ کر لیا؟ اٹھو پانی جا کر. انہوں نے کہا جی کہ نہیں، پانی کے بغیر جنگ نہیں ہوتی، واپس چلیں ہم، پھر کوئی جنگ کرنے آئیں گے. حضرت نے انہیں غیرت دلائی اور کہا کہ اٹھو اور جا کر پانی آزاد کراؤ. انہوں نے گھاٹ پر حملہ کیا، وہ بھاگ گئے، اب ان کا قبضہ ہو گیا پانی پر. انہوں نے کہا یہ بہترین ہتھیار ہے دشمن کو شکست دینے کا، پانی بند کر دیتے ہیں ان پر. حضرت نے فرمایا نا، پانی بند کر کے شکست نہیں دینی، شمشیر سے شکست دینی ہے. تلواریں کھینچو اپنی، تلواریں نہیں چلا سکتے، زور بازو نہیں ہے تمہارے اندر کہ مکر سے اور ان شیطانی طریقوں سے، نہ فرمایا ہرگز. بلکہ کہا کہ انہیں اعلان کر دو کہ پانی فری ہے، جتنا پانی پی سکتے ہیں پانی پیئے، اسی گھاٹ پر جس پر امیر المومنین کا قبضہ تھا. جس طرح جنگ بدر میں ہوا، انہوں نے آ کر پہلے بدر کے کنویں پہ قبضہ کر لیا، بلکہ بھر دیے پتھر ڈال کے انہوں نے، پھر اس کے بعد جب مسلمان گئے پانی نہیں تھا، یہ کئی دفعہ یہ حربہ ہوا۔ ہم کئی راستے ڈھونڈتے ہیں اور مولا علی آ کے بند کر دیتے ہیں کہ نہ ان راستوں سے یہ کام نہیں کرنا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ خوب کھائیں، لنگر کھائیں دبا کے، پھر ہم کچھ سوچنے کے قابل ہوں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ لا تجتمع الفتانۃ مع البتانۃ، بتانت پیٹ بھرنے کو کہتے ہیں، فتانت ذہانت کو کہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ شکم پوری یہ ذہانت کے ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی شکم پرست ذہین نہیں ہوتا، کوئی شکموں قوم، پیٹو قوم ذہین نہیں ہو سکتی۔ فتین قومیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو سوچنے کے لیے اتنا کھائیں تاکہ سوچ سکیں، نہ کہ جو سوچتے ہیں تاکہ زیادہ کھائیں۔ پیٹو نہ بنے، دیگوں سے انسان کے اندر جولانی پیدا نہیں ہوتی۔ آپ خود دیکھیں، اگر بریانی کھا کے مجلس میں آئیں، یہ تو اچھا ہوتا ہے کہ آخر میں بریانی تقسیم ہوتی ہے مجلس کے بعد، ورنہ بریانی اترتے ہی نیچے غنودگی طاری کر دیتی ہے انسان کے اوپر۔ اور اس طرح مومنین آنکھیں ان کی ہوتی ہیں کہ جس طرح ابھی وحی نازل ہو رہی ہے ان کے اوپر، اس حالت میں طاری ہو جاتے ہیں، خلسے کے عالم میں چلے جاتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے، کھانے بعض کھانے ایسے ہیں جو نیند انسان کے اوپر طاری کر دیتے ہیں، گہری نیند۔ عزیزان، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ذہانت چھین لیتی ہیں انسان سے، نشے ذہانت چھین لیتے ہیں۔ نشئی قوم ذہین نہیں ہوتی کبھی بھی۔ میوزک ذہانت چھین لیتا ہے، جو میوزک سننے کا رسیا ہے وہ ذہین نہیں ہوتا، وہ نہیں، ذہانت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ خیالات، تخیلات، یہ ذہانت ختم کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں ذہانت ختم کر دیتی ہیں، جو انسان بہت پریشان رہتے ہیں، یہ جو اکثر تنہائی میں رہتے ہیں خلسے کے عالم میں، یہ ذہین نہیں ہوتے اتنے، ان سے معمولی چیز بھی حل نہیں ہوتی۔ یہ حالتیں جو ذہانتیں مار دیتی ہیں، ان کی چارہ جوئی کی منع کیا گیا ہے۔ وہ کھانے نہ کھاؤ جن سے نشہ پیدا ہوتا ہے، نشے مت کرو، ذہین نہیں رہو گے، ذہانت تمہاری ختم ہو جائے گی۔ پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، ذہین نہیں رہو گے۔ زیادہ نہ سو، جتنی ضرورت ہے ایک جوان کو، نارمل آدمی کو، دن میں 6 سے 7 گھنٹے ٹوٹل نیند اس کی، نہ کہ 17 گھنٹے سوئیں آپ اور پھر باقی ٹائم اٹھ کے کہیں سمجھ نہیں آتا کچھ کہ اس وقت دن ہے یا رات ہے۔ 17 گھنٹے سو کے اٹھے کیا سمجھ میں آئے گا اس وقت آپ کو؟ 6 سے 7 گھنٹے ٹائم ایسا مینیج کرو کہ نیند آپ کی پوری ہو جائے، باقی میں ذہن سے کام لو۔ اتنا نہ کھاؤ کہ اب سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، اتنا لب و لاب میں نہ پڑھو کہ ذہانت ختم ہو جائے، اتنا نامحرم کے ساتھ عورت مرد مکس نہ ہو کہ ذہانت ختم ہو جائے۔ یہ دین بتا رہا ہے کہ ان چیزوں سے ذہانتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اتنا موسیقی نہ سنو کہ ذہانتیں تمہاری ختم ہو جائے، اتنے افسانے و کہانیاں اور فلمیں ڈرامے نہ دیکھو کہ ذہانت تمہاری ختم ہو جائے۔ ذہانت انسان کے اندر، یعنی سوچنے کی صلاحیت، تدبیر کی صلاحیت، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک شعبہ، ایک پورا ڈپارٹمنٹ مستقل قائم کیا ہوا ہے جس کا کام تدبیر کرنا ہے۔ تدبیر یعنی پلاننگ، پلاننگ کرنا اس کا کام ہے۔ لیکن یہ شعبہ جب ایکٹیو ہوگا، گھومے گا، جولانی اس کے اندر آئے گی، تدبیر کے اندر جولانی آئے گی، سوچنے کی صلاحیت کے اندر جولانی آئے گی، اس وقت یہ اپنا کام کرتا ہے۔ اگر اس کو آپ نے کسی بھی ذریعے سے سلا دیا کہ سو جا، تو تھک جائے گا، تو مت سوچ، جس طرح یہ پرانے بزرگ ہمارے وہ کہتے تھے پڑھنے سے دماغ خراب ہوتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے تھے، بچوں کو نہیں پڑھایا تو کہ کہیں پاگل نہ ہو جائیں۔ اگر کوئی ان کا بیٹا بیٹی پڑھنا شروع کرتے تو وہ ماں آ کے کتاب چھین لیتی کہ تو دماغ خراب کرنا ہے تو نے اپنا۔ لہذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ پڑھنے سے دماغ خراب ہوتا ہے، اسی طرح ہم سمجھتے ہیں سوچنے سے دماغ خراب ہوتا ہے۔ نہ عزیز من، یہ دماغ ایسا ہے کہ نہ سوچنے سے خراب ہو جاتا ہے، اس کو کوڑا رکھیں تو ختم ہو جاتا ہے، استعمال کریں تیز ہوتا ہے یہ، جتنا استعمال کریں اتنا تیز ہوتا ہے یہ دماغ، سوچنے کی صلاحیت انسان کی۔ انسان کے اندر ایک قوت ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کا نام ہے رائے۔ رائے اردو زبان میں یا ہم اپنے کلچر میں کہتے ہیں رائے، یعنی اوپینین۔ عربی زبان میں رائے رویت درونی سے ہے، رویت سے ہے، دیکھنا، چوکنا ہو کے دیکھنا، ہر چیز کو دیکھنے کی صلاحیت، یہ رائے ہے. لہذا قرآن مجید میں یہ لفظ بار بار استعمال ہوا ہے کہ ارائیتم الم ترا، ہے نا قرآن مجید میں، یاد ہے کوئی ایسی آیت جس میں الم ترا استعمال ہوا ہو؟ الم ترا کیفا ہم نے حلیم پکائی مثلا، الم ترا کیفا فعل ربک بے اصحاب الفیل، ماشاء اللہ یاد ہے سب کو، الم ترا فعل ربک بے اصحاب الفیل. خوب اس کا ترجمہ عموماً کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ الم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یا مثلا بہت ساری جگہوں پر ہے افرائیتا ارائیتا، ارائیتا بھی کوئی آیت یاد ہے یا نہیں ہے؟ ارائیتا الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، بس ہیں ایسی آیات الحمدللہ، اہل قرآن ہیں آپ. ارائیتا الذی یکذب بالدین، اس کا کیا معنی ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا جو دین جھٹلاتا ہے؟ یہ ایک ترجمہ ہے سادہ سا، ڈپٹی نذیر احمد نے کیا، اس کے بعد سب نے ایسا ہی کیا، پہلے مترجم نے جو ترجمہ کیا آخر تک سب نے ویسا ہی ترجمہ کیا. ارائیتا الم ترا، اس سے مراد صرف آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے. ارائیتا یعنی آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ ارائیتا الذی یکذب بالدین، کیا رائے ہے آپ کی؟ الم ترا الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا نہیں دیکھتے یا کیا رائے ہے تمہاری اس شخص کے بارے میں جو ابراہیم کے ساتھ الجھ پڑا؟ الم ترا الی الذی، یعنی اسی آیت کے عطف ہے یہ، البتہ لفظ استعمال نہیں ہو لیکن چونکہ پچھلا سیاق چلا آ رہا ہے لہذا اس کے ساتھ بھی تکرار ہوگا الم ترا الی الذی، ورنہ وہاں پر ہے کہ او الذی مر علی قریۃ، یعنی الم ترا الی الذی مر علی قریۃ خاویۃ علی عروشہا، کیا رائے ہے آپ کی اس شخص کے بارے میں؟ ہم اپنی بات چیت کے اندر پوچھتے ہیں نا، کیا رائے ہے آپ کی، کیا کہتے ہیں آپ، کیا ہوگا مثلا ابھی لانگ مارچ ہوگا، کیا ہوگا، کیا رائے ہے آپ کی، کیا ہوگا، پوچھتے ہیں نا ایک دوسرے سے. عربی میں پوچھے تو کیا کہیں گے؟ الم ترا، کیا رائے آپ لوگوں کی، کیا نہیں کوئی رائے بنائی ابھی تک آپ نے کہ یہ کیا ہوگا، یہ کیا ڈرامہ ہے، اس کے بارے میں کوئی رائے ہے آپ کی یا نہیں ہے؟ قرآن اس طرح پوچھتا ہے، جھنجھوڑتا ہے کہ رائے رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو، اپنی کچھ سوچتے ہو یا نہیں رکھتے ہو، سوچتے ہو. اور عموماً ہم سے پوچھتے ہیں کیا رائے ہے، کہتے ہیں کوئی رائے نہیں ہے ہماری، کیا رائے ہے، کہتے ہیں رائے یہی ہے کہ بس دیکھتے ہیں مجلس کب ختم ہو جائے، ہماری کوئی رائے نہیں ہے. رائے ہونی چاہیے، رائے یعنی رویت، رائے وہ رویت کا ڈپارٹمنٹ جس کا کام رویت ہے، دیکھنا ہے، دیکھنا نہ رنگ دیکھنا اور بلڈنگیں دیکھنا اور کھمبے دیکھنا، بلکہ جس رائے کا کام سوچنا ہے، حقائق کو دیکھنا اور پرکھنا ہے، ایک الگ ڈپارٹمنٹ خدا نے انسان کے اندر بنایا ہوا ہے جس کا کام حقائق کو، واقعات کو پرکھنا ہے اور پرکھ کر ان کا تجزیہ کرنا ہے. ہوتا ہے ابھی جو ہم دیکھتے ہیں، بناتے ہیں شعبے مختلف، تعلیمی مراکز یا غیر تعلیمی مراکز، ان کے اندر باقاعدہ ایک اس طرح کا شعبہ ہوتا ہے جو رائے بناتا ہے، ایسا مطالعاتی شعبہ، بس سیاستدانوں نے ایک سیل بنایا ہوتا ہے اپنا جو مطالعاتی ہوتا ہے، جو مثلا کسی پارٹی کی رائے بناتا ہے. اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ مطالعہ کرنا، پڑھنا، ریسرچ کرنا اور ساری ہر چیز کو پرکھنا، ہر راہ کو دیکھنا، ہر خبر کو جانچنا، ہر اقدام کو دیکھنا، یہ بیٹھ کر ہر چیز کو زیر نظر رکھتے ہیں یہ لوگ. ان کا کام ہوتا ہے یہ ساری چیزوں کو جمع کر کے پھر اس سے ایک رائے بناتے ہیں. مثلا فوج میں یوں نہیں ہوتا کہ ہر فوجی سوچ رہا ہوتا ہے، بلکہ فوج میں پابندی ہے ہر فوجی کے سوچنے پر، اگر وہ سوچنا شروع کریں ڈسپلن ان کا خراب ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک آدمی سوچے گا کمانڈر، باقی صاحب نے اس پر عمل کرنا ہے. لیکن ایک پورا شعبہ ہوتا ہے جو صرف سوچتا ہے, اس کا کام ہی فقط غور کرنا ہوتا ہے, فکر کرنا ہوتا ہے, نقشے بناتا ہے اور وہ مختلف تھیوریاں پڑھتا ہے, مختلف نظریے پڑھتا ہے ہر چیز کو پڑھ کر. اور تمام دنیا کے تعلیمی ادارے, پاکستان میں بھی ہے ایسے, ہوگا انشاءاللہ کہ بنے ہوئے ایسے مطالعاتی ادارے, ان کا کام رائے بنانا ہوتا ہے, پالیسی ساز جس کو آپ کہتے ہیں پالیسی میکر, پالیسی میکنگ ایک باقاعدہ کونسل یا ایسے تھنک ٹینک جس کو کہتے ہیں, یہ تھنک ٹینک رائے کہلاتا ہے. قوم کا تھنک ٹینک ہونا چاہیے, یعنی رائے صاحب اور رائے لوگ. پہلے فرد کا اپنا تھنک ٹینک ہونا چاہیے. آپ ٹینک کے بجائے ٹینکر نہ لے آئے آپ قوم کے لیے, کہ اب تھنک ٹینک کی جگہ پر تھنک ٹینکر لے آئے آپ, کہ یہ بھرا ہوا ہے مثلا, ٹینکر نہ لے کر آئیں, تھنک ٹینک لے آئے. ہر انسان کے اندر تھنک ٹینک ہے, یعنی سوچنے کا شعبہ ہر انسان کے اندر. پہلے وہ انسان خود دیکھ لو کہ آیا تھنکر ہے, سوچ ہے, رائے رکھتا ہے, یعنی اس کے اندر صلاحیت ہے حقائق کو الٹ پلٹ کے دیکھنے کی, پرکھنے کی, واقعات کا جائزہ لینے کی, تجزیہ و تحلیل کرنے کی. بھلے یہ دیکھ سکتا ہے, کیا کرتا ہے, سارے ٹی وی چینل سنتا ہے, وہ اوٹ پٹانگ نوٹ کر لیتا ہے, پھر اس کے بعد جاتا ہے ویب سائٹ میں گردش کرتا ہے, ادھر ادھر کی نیوز ایجنسیاں یا دوسرے, وہ ساری لکھ لیتا ہے, پھر ان کو جمع کر کے آ کے لوگوں کو سنا دیتا ہے. یہ نہیں ہے تھنک ٹینک, یہ جو خاکروب ہے یہ انٹرنیٹ کا جاڑوکش ہے, انٹرنیٹ میں گھومتا ہے, جتنی خاک ہو خاکروب ہے وہ ساری جمع کر کے ایک تھیلے میں ڈال کے قوم کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ لیں آپ. یہ تھنک ٹینک کس کو کہتے ہیں, جو رائے رکھتا ہو, رائے رکھتا یعنی الٹ پلٹ سکتا ہو, ہر طرف سے دیکھ سکتا ہو. آپ جاتے ہیں مثلا بازار کے اندر کپڑا خریدنے کے لیے, خوب سامنے خوبصورت سجا ہوا ہے, بڑا پھول ہے اس کے خوبصورت, اور دیکھتے کہتے ہیں یہ کپڑا کاٹ کے دے دو. لیکن اگر آپ کو ماہر لے کر جائیں تو وہ دیکھے گا, اس کو الٹ پلٹ کے دیکھتا ہے, اس کو نگاہ کرتا ہے, الٹ پلٹ کے دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ماہر ہے اس کام کا. یعنی جب بھی آپ دکان پہ جائیں, دکاندار کو پتہ چل جاتا ہے یہ اناڑی ہے یا یہ باخبر انسان ہے, آپ کے دیکھنے سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے. وہ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ہم گئے ایک دکان پر, ہمارے ساتھ ایک اور دوسرے صاحب سے جوتا خریدنا تھا, وہ ہمارے ساتھی نے جوتا اٹھایا اور اٹھا کے دیکھا تو دکاندار فوراً آیا, جی کہ معاف کرنا یہ جوتے ہم نہیں بیچتے, یہ بک چکے ہیں, آپ تشریف لے جائیے. انہوں نے کہا بھائی ہم نے جوتے خریدنے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی بس یہ نہیں, آپ کسی اور دکان سے خرید لیں. باہر کے اس نے نکال دیا ناراض ہو کے. ہم بھی حیران تھے کہ یہ کیوں اس نے نکالا. پہلے دن میں آیا اس نے بڑی آؤ بھگت کی کہ کل آنا, میں جو جانتا تھا ایکسپرٹ آدمی تھا اس کو ساتھ لے کے گیا, تو اس نے کہا نہیں بیچنے ہم نے. وہ جو ساتھ گیا تھا اس نے کہا کہ غلطی میری ہے, آپ کی نہیں ہے, یہ نہ اس کی ہے, غلطی میری ہے. کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں نے جس انداز سے جوتا اٹھا کے دیکھا ہے وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ خود کوئی ایسا آدمی ہے جو جوتوں کی پروڈکشن کرتا ہے, یہ گاہک نہیں ہے, یہ آیا ہے میری دکان کا جائزہ لینے کے لیے, لہذا وہ بگڑ کے ناراض ہو کے اس نے نکال دیا. اس نے کہا کہ کیوں کیسے؟ اس نے کہا کہ اصل غلطی مجھے ابھی احساس ہو رہا ہے کہ ہم جب جوتا بنانے والے یا جوتے کے جو ماہر ہیں وہ اس طرح نہیں جوتے کو دیکھتے جس طرح جوتا استعمال کرنے والے اٹھاتے ہیں. ہم عموماً کیا کرتے ہیں, مثلا جوتا لیتے ہی اس کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں, اسی سے دکاندار کو پتہ چل جاتا ہے اناڑی ہے یہ, یا مثلا جوتے کو دیکھ کر اس کی اور زاویے دیکھتے ہیں. لیکن جو جوتا بناتا ہے وہ اس کے اور چیزیں دیکھتا ہے, اس سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ گاہک نہیں ہے, یہ آیا ہے میرا سامان ٹیسٹ کرنے کے لیے یا اندازہ لگانے کے لیے کہ یہاں کیا بنتا ہے اور کیا بکتا ہے. لہذا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ سیمپل اتارنے آیا ہے. اس نے کہا کہ تم جو میرے جوتوں کا سیمپل نہیں اتارو, تم اپنے الگ بناؤ جا کر. جو الٹ پلٹ کے دیکھ سکے, الٹ پلٹ کے دیکھنا خاص طریقہ ہے. مثلا فرض کر لیں کتاب, آپ جاتے ہیں کتاب خریدتے ہیں, کیا دیکھیں گے, ٹائٹل دیکھیں گے, ادھر دیکھیں گے. لیکن ایک عالم, ایک کتاب شناس جب جاتا ہے کتاب کھول کے دیکھتا ہے, وہ اس طرح نہیں دیکھتا, پہلے ادھر سے دیکھے, پھر ادھر سے دیکھے, پھر ادھر سے دیکھے, اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اہل کتاب نہیں ہے, اس کو چاہیے ڈیکوریشن کے لیے, الماری میں خوبصورت کتاب رکھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے نہیں چاہیے. جو پڑھنے کے لیے ہوتا ہے وہ کتاب کو الٹ پلٹ کے دیکھتا ہے, اور ایسے طریقے سے الٹ پلٹ کے دیکھتا ہے دکاندار کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اصل گاہک ہے کتاب کا, یہ خریدے گا کتاب مجھ سے. وہ اس طرح سے دیکھتا ہے ہر چیز. آپ اپنے اپنے شعبے میں سب ایکسپرٹ ہیں, جس شعبے میں آپ ہیں آپ اس طرح سے الٹ پلٹ کے چیز کو دیکھتے ہیں اس کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے. اسی طرح الٹ پلٹ کے دیکھنا, الٹانا پلٹانا, امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہمیشہ مشورہ کرو, کیونکہ مشوروں کے اندر مختلف آراء سامنے آتی ہیں. اور پھر ان آراء کو نہ کہ عموماً ہم کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں جی ان کی کنکلوژن کرو, آپ خلاصہ نکالو ان کا, نہ, آراء کو لے کر الٹ پلٹو, الٹو پلٹو ان کو, الٹو پلٹو, الٹ پلٹ کر جب دیکھو گے تو اس میں سے آراء کی قیمتی ہونا, بے قیمت ہونا, صحیح ہونا, غلط ہونا سامنے آ جائے گا. انہی آراء میں سے بہترین رائے آپ کو پتہ چل جائے گی, یا دو رائے جوڑ کے ایک تیسری رائے آپ بنانے کے قابل ہو جاؤ گے. لہذا آراء کو الٹا پلٹا جاتا ہے. آراء یا رائے انسان کے اندر حقائق کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کی صلاحیت, واقعات کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کی صلاحیت, مسائل کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کی صلاحیت, یہ نہ ہو کہ جیسا دیا جائے ویسا ہی چومنا شروع کر دو ان کو کہ ماشاءاللہ, نہ, الٹ پلٹ کے دیکھو اس کو, یہ کیا ہے. اس شخص کو کہتے ہیں یہ تھنک ٹینک ہے جو الٹ پلٹ کے دیکھ سکتا ہو. آپ اپنا کیس اس کے سامنے رکھتے ہو, وہ کیس کو الٹ پلٹ کے دیکھتا ہے وکیل آپ کا. آپ کسی بھی ماہر کے پاس جاتے ہو, وہ حقیقت کو الٹ پلٹ کے دیکھتا ہے. اس الٹ پلٹ کے دیکھنے کو رائے کہتے ہیں. اور اس رائے کو جولانی دے, یعنی اس کو حرکت دے, گردش میں آئے. جب انسان کی یہ صلاحیت گردش میں آتی ہے اس وقت انسان ہاضم پہ پہنچ جاتا ہے, ہاضم بن جاتا ہے. ہاضم یعنی صاحب تدبیر بن جاتا ہے. اس وقت انسان اسٹریٹجی بنا سکتا ہے. نہ ہر انسان ہم رات کو آرڈر دے آئے کہ صبح آپ اسٹریٹجی بنا دیں. ایک ہمارے دوست خدا خوش رکھے ابھی بھی ہیں, وہ انہوں نے تنظیموں کے بہت سارے ریڈی میڈ وہ بنا کے رکھے ہوتے تھے, کیا کہتے ہیں آپ اس کو, آئین, آئین تنظیموں کا, اسٹوڈنٹ تنظیمیں, زنانہ تنظیمیں, مردانہ تنظیمیں, ماتمی تنظیمیں, مذہبی تنظیمیں, بہت سارے انہوں نے بنا کے رکھے ہوتے تھے. اور پھر جب کوئی ان سے ڈیمانڈ کرتا تو وہ پوچھتے تھے کہ کس طرح کی تنظیم چاہتے ہو آپ. وہ جب بتاتے اپنا آئیڈیا بتاتے کہ اس طرح کی تنظیم چاہتے ہیں تو وہ فوراً فائل کھول کے بنا ہوا آئین ریڈی میڈ ان کو دے دیتے. آئین بنانے کے بہت ماہر تھے وہ. اس طرح سے نہیں ہوتا, آئین الٹ پلٹ کے بنتا ہے. ریڈی میڈ پہلے سے نہ بنا کے رکھو, فائلوں میں لگے ہوئے نکال کے یہ لو آپ, یہ رائے ہے ہماری. ایسا شخص مشورہ کرو جو الٹ پلٹ کے دیکھ سکتے, رائے رکھتا ہو, جو ہاضم یعنی جو اسٹریٹجی بنا سکتا ہو, تھنک ٹینک. کامیابی کے لیے ہاضم چاہیے, یعنی ایسی تدبیر چاہیے. تدبیر کے لیے جولانی رائے چاہیے, کہ رائے کو جولانی دو تاکہ آپ حقیقی منزل پہ پہنچ سکو. توجہ فرمائیں, کامیابی کا راستہ امیر المومنین بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں امیر المومنین اگر دماغ بند کر کے کامیابی کے پیچھے عاملوں کے پاس چلے جاؤ گے, نجومیوں کے پاس چلے جاؤ گے, وہ کہے جی یہ فیروزہ پہن لو, یہ عقیق پہن لو, یہ یاقوت پہن لو, یہ زمرد پہن لو, یہ فلاں پہن لو, یہ در فلاں پہن لو, اور 125 یا 250 روپے مجھے دے دو, تو آپ یہ سمجھو کہ آپ کی جولانی فکر ختم ہو گئی ہے. آپ نے اپنی تقدیر و مقدر پتھروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے. اور جو انسان اپنی تقدیر پتھروں کے حوالے کر دے, اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے وہ قوم کی اسٹریٹجی بنا سکے. وہ نہیں کر سکتا یہ کام. فالوں سے نہ کرو قوم کے فیصلے, فالے نکال کر کرو. فال نکالی تو فیصلہ آ گیا قوم کو یوں کرنا چاہیے. فالوں پر نہ, امیر المومنین فرماتے تدبیر کرو, تدبیر کے ذریعے سے. ایک نجومی امیر المومنین جب بیٹھے ہوئے تھے جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے, کہنے لگا کہ اس دن نہ جائیں, نہ سہے اس دن جانا, جنگ کا نتیجہ صحیح نہیں ہوگا. حضرت نے فرمایا تجھے باطل ثابت کرنے کے لیے میں نے آج ہی جنگ میں جانا ہے, تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ تو ملعون باطل ہے, تو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. تجھے اپنے گھر کے حالات نہیں پتا, تو ستاروں کے حالات جانتا ہے. تجھے اپنی پشت کا نہیں پتا, تیری پیٹھ پہ کیا ہو رہا ہے, اور تو پتھر ملا کے دیتا ہے کہ اس کے لیے یہ پتھر, اس کے لیے یہ پتھر, اور لوگوں کے دل تو نے سنگ دل و پتھر دل کر دیے ہیں تو نے. عزیز من, دیکھیں مشکل کشا نے کس طرح مشکل کشائی کی ہے. یہ ایک حکمت ہے. ہم محروم ہیں. کیوں محروم ہیں؟ اس لیے محروم ہے کہ ہم اپنے مولا کے بتائے ہوئے راہ پر نہیں چلتے. ہم امیر المومنین کے نام کے شیعہ ہیں. ہم امیر المومنین کے واقعی شیعہ ہوتے, نہج البلاغہ کو فالو کرتے, نہج البلاغہ کی روشنی میں اسٹریٹجی بناتے, نہج البلاغہ کی اسٹریٹجی بنا کر ان سب گروہوں کو پیش کرتے جن کے بارے میں آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کون کس کے پیچھے ہم چلیں، اس کے پیچھے چلیں یا اس کے پیچھے، ہم سب ان کو متوجہ کریں کہ تم سب اپنے اپنے منشور پھاڑ کے او مولا علی کے امامت کے منشور پر چلو، شیعہ کی اقتدا کرو، شیعہ کی چلو، اس کے اقتدا کے پیچھے چلو، امامت کے پیچھے چلو۔ شیعہ آج کیوں اتنا نیچے آ گیا؟ یہ در حقیقت راہ نجات ہے ہمارے لیے، تدبیر، الظفر بالحزم والحزم بإجالت الرائی والرائی بتحسین الاسرار، کہ اگلا جملہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان ہوگا اس حکمت کا۔ اور کربلا اتنا وسیع میدان و سمندر ہے کہ اس میں انسان اپنی رائے کو جولانی دے سکتا ہے۔ غور کریں کربلا کے اندر، کربلا کو ہر پہلو سے دیکھیں، الٹ پلٹ کر دیکھیں۔ جب الٹ پلٹ کر دیکھیں گے بہت کچھ نظر آئے گا ہمیں۔ ہمارے سامنے صرف لکیر کھینچ دی گئی ہے چند واقعات کی، اور سر اسی لائن سے دیکھتے ہیں کربلا کو، لہذا کوئی دوسرا رخ نظر نہیں آتا۔ ہر رخ ہے کربلا کے اندر، الٹ پلٹ کر دیکھیں، کربلا صاف آئینہ ہے انسان کی نجات کے لیے، راستہ بھی بتاتی ہے اور ہلاکت کے لیے بھی بتاتی ہے کہ ان راہوں پہ چلو گے ہلاکت ہے، ان راہوں پہ نجات ہے۔ ان واقعات کو الٹ پلٹ کے دیکھیں ہم، جو کچھ ہوا کربلا میں، جو کچھ کربلا میں ہوا اور جو کچھ کربلا کے بعد ہوا، جو کچھ سفر شام میں ہوا، جو کچھ کوفہ میں ہوا، الٹ پلٹ کر دیکھیں اس کے اندر کیا ہوا۔ یہ راہ نجات ہے ہمارے لیے، وہ عمل حسینی بھی راہ نجات ہے، وہ عمل زینبی بھی راہ نجات ہے۔ عزیزان، جناب زینب علیہ جو بہت شدید الفت و محبت تھی سید الشہداء کے ساتھ، اتنی محبت تھی بی بی کو کہ شب عاشور سید الشہداء علیہ السلام جب وصیتیں فرما رہے تھے جناب سید ساجدین کو، بی بی نے یہ وصیتیں سنی اور پوچھنے لگی کہ ان وصیتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج ہماری آخری شب ہے، کل شب جدائی ہو جائے گی۔ امام نے فرمایا ایسا ہی ہے، آج آخری شب ہے۔ یہ سن کر اتنی روئی، اتنی روئی، غشی تاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئی بنتظارہ۔ سید الشہداء ہوش میں لائے اور فرمایا کہ کل عصر تک تو میں رہنمائی کروں گا اس کاروان کی، لیکن کل عصر کے بعد میں نہیں ہوں گا۔ اے بہنا، اگر آپ اسی طرح روتی رہی اور غشی تاری ہوتی رہی، اس کاروان کو مقصد تک کون پہنچائے گا؟ وہ مقصد کربلا کو دنیا تک کون پہنچائے گا؟ شہید مطہری فرماتے ہیں سید الشہداء کے ان جملوں سے بی بی کے اندر اتنی شجاعت و دلیری پیدا ہو گئی، پھر کسی مقام پر مدہوش بے ہوش نہیں ہوئی، کسی مقام پر غشی تاری نہیں ہوئی۔ روتی ضرور تھی، فریادیں کر کے روتی تھی، لیکن غشی تاری نہیں ہوئی۔ جب بھی سید الشہداء کسی شہید کو لاتے، بی بی آتی ان شہیدوں کے جنازے پہ آ کے روتی، لیکن غشی تاری نہیں ہوتی تھی۔ اور ایک وقت تو بی بی کی بہت حالت عجیب ہو گئی جب حضرت علی اکبر کی لاش سید الشہداء خیمے میں لے کر آئے، بی بیوں کو اطلاع ملی شبیہ رسول شہید ہو گئے ہیں، شبیہ رسول شہید ہو گئے ہیں۔ اس طرح سے فریادیں کرتی ہوئی خیمے سے نکلی، اپنے دونوں ہاتھوں سے فریادیں اٹھائے ہوئے اپنے سر پہ مارتی ہوئی بی بی نکلی اور ساتھ فریاد کر رہی تھی، واہ اکبرا، واہ علیا، واہ مصیبتا، اس قدر دکھیا بین کر رہی تھی بی بی کہ پہلی دفعہ پوری زندگی میں پہلی دفعہ جناب زینب اولیا کے سر سے چادر سرک گئی، چادر ہٹ گئی، بیویوں نے جا کر چادر دی بیوی کے سر پر، دوبارہ روتی ہوئی جناب علی اکبر کی لاش پر آئی، لیکن جب اپنے بچوں کی لاشیں آئیں کھڑے ہو کر دیکھتی رہی، روئی نہیں اور فرمایا صدقہ ہے حسین کا، وہاں نہیں روئی، بہت دلیر و بہت شجاع ہو گئی عزیزان، پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے بھیا کو روانہ کیا جو رات کو جدائی کا سن کے بے ہوش ہو گئی تھی، اب اپنے ہاتھوں سے جدا بھی کر رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے حسین کو روانہ بھی کر رہی ہے، چونکہ جب سید الشہداء روانہ ہوئے ہر شہید کو سید الشہداء نے روانہ کیا، لیکن جب سید الشہداء روانہ ہوئے کوئی ودا کرنے والا نہیں تھا، کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا، امام وترن موتورا سوار ہوئے، تنہا تنہا، تنہائی کے عالم میں امام سوار ہوئے، اور صرف بیبیاں تھیں جو سید الشہداء کو ودا کر رہی تھیں، جب سید الشہداء مقتل کی طرف بڑھے بی بی چند قدم خیمے سے نکل کے بہیا کے پیچھے چلنے لگی، سید الشہداء نے رخ موڑ کے فرمایا بہنا جب تک میں زندہ ہوں خیمے سے باہر نہیں آنا، واپس خیمے میں چلی جائیں، بی بی چلی گئی خیمے کے اندر، ستون خیمہ تھام کر فقط آہستہ آہستہ پکار کر کیا کہہ رہی تھی، محلن محلا یا ابن زہرا آہستہ جاؤ، اے فاطمہ کے بیٹے آہستہ جاؤ، ہمیں اپنی حسین صورت مڑ مڑ کے دکھاتے جاؤ، اور عزیزوں اس وقت تک خیمے کے ساتھ ہاتھ تھام کے خیمے کے ستون کے ساتھ کھڑی رہی جب تک مقتل سے حسین کی تکبیروں کی ندا آتی رہی، امام جب حملہ کرتے اللہ اکبر کی تکبیر لگاتے، جب تک تکبیریں سنتی رہی خیمے کے ستون کو تھام کے کھڑی رہی، لیکن جب تکبیریں ختم ہو گئیں اور شور و غل مچا اور گرد و غبار اٹھا، پھر ستون خیمہ چھوٹ گیا، پھر چلی گئی دوڑتی ہوئی تل زینبیہ پہ پہنچ گئی، اس ٹیلے پہ جا کے کھڑی ہو گئی اور ٹیلے پہ کھڑی ہو کر فریاد کرنے لگی، واہ مصیبتہ، واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ فاطمہ، واہ محمدہ، وہ بڑا عجیب منظر تھا عزادارو، وہاں بھی بے ہوش نہیں ہوئی، وہ منظر کیسا تھا کہ شمر لعین سید الشہداء کی پشت پر زانو رکھ کے سوار ہوا ہے اور گردن پہ خنجر چلا رہا ہے، پسے گردن سے خنجر چلا رہا ہے، اس منظر کو دیکھ کر بھی بے ہوش نہیں ہوئی، فریادیں کرتی رہی روتی رہی، اور وہ لعین جب سر اقدس حسین کو خون آلود زلفوں سے اٹھا کر لے کے جا رہا تھا، اس وقت بھی آئی لاش کے قریب آ کر لپٹ کر رونے لگی اور پوچھنے لگی، تو میرا حسین ہے، تو فاطمہ کا حسین ہے، تو میرا حسین ہے، اور جب کٹی ہوئی رگوں کو چوم رہی تھی تو بھی فریادیں کر رہی تھی لیکن بے ہوش نہیں ہوئی، اور عزادارو پھر یہ سارا منظر ہو گیا اور شام غریبہ ہو گئی، خیمے جلتے رہے، جب پائمال بچوں کو اٹھا کر مقتل سے اٹھا کر لے کر آتی تھی بے ہوش نہیں ہوئی، اور جب رات ہو گئی شام غریبہ ہو گئی، بڑی تھک چکی تھی، جب بالکل تھک گئی پھر بھی تھکی ہوئی ہوئی لیکن غشی تاری نہیں ہوئی، بے ہوش نہیں ہوئی، ایک نیزہ اٹھا کر پہرہ دینے کے لیے کھڑی ہو گئی اور بیویوں سے کہنے لگی، بیویوں آج کوئی مرد موجود نہیں ہے لیکن گھبرانا نہیں، عباس بھی نہیں، حسین بھی نہیں، علی اکبر بھی موجود نہیں لیکن زینب موجود ہے، گھبرانا نہیں، اور پھر عزاداروں جب نماز تہجد کا وقت آ گیا شام غریبہ میں ان جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر مصلی بچھا کے نماز کے لیے جب بیٹھی تو بیٹھ کر نماز پڑھنے لگی، بیویوں نے پوچھا بی بی آپ تو ہر شب کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتی تھی، تو فرماتی ہے آج میری ٹانگوں میں طاقت ختم ہو گئی ہے، آج میری طاقت ختم ہو گئی ہے، آج میں بیٹھ کر نماز پڑھوں گی، آج کھڑی نہیں ہو سکتی، اس قدر تھکی ہوئی علی کی بیٹی نماز پڑھ کر پھر اٹھ کے جاتی ہے جلے ہوئے خیموں کی پشت میں بیٹھ کر، اور خدا کی بارگاہ میں جا کر گڑ گڑا کے روتی ہے اور کیا فرماتی ہے؟ اے پروردگار زینب خستہ کو طاقت عطا فرما، زینب جگر شکستہ کو طاقت عطا فرما، آج رات مجھے اتنی طاقت عطا فرما تاکہ یہ بیوائیں اور یہ یتیم احساس نہ کر سکے کہ آج رات ان کے سروں پہ کسی مرد کا سایہ نہیں ہے۔ علامۃ اللہ فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، خدا بندہ جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، راہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما۔ خدا بندہ دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں و سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں کراچی، کوئٹہ و دیگر مقامات پر، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری و دشمنان تشیع اگر قابل اصلاح نہیں ہیں نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں و سرپرستوں کو رسوا فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ الاعظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، مرحومین بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس، بالخصوص شہداء و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔